الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، پچھلی نشست میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ وہ تحریکیں جنہوں نے اپنے آپ کو حکومت الہیہ کے قیام کی تحریکوں کی حیثیت سے پیش کیا، ان کی بنائے استدلال یعنی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو آرگومنٹ وہ پیش کرتے ہیں، ان کی بنائے استدلال کیا رہی. میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی کے ہاں اس کے دو دور ہیں. پہلا دور وہ تھا جس میں انہوں نے اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے اس عنوان سے ایک تقریر کی، اور ایک لمبے عرصے تک وہی بنائے استدلال رہی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کام کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا تھا، یعنی یہ بات کہی گئی تھی کہ اللہ کے رسول نے آ کر ایک اسلامی حکومت یا حکومت الہیہ کو اپنا ہدف قرار دیا، اس کے لیے لوگوں کو دعوت دی، ان کی تربیت کی. وہ جد و جہد جب اس مرحلے میں پہنچ گئی کہ اب وہ اقتدار سنبھال سکے، تو ایک منظم اقلیت نے وہ اقتدار سنبھال لیا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اور پھر جہاد و قتال کے ذریعے سے انہوں نے پورے جزیرہ نما عرب میں اور اس کے بعد باہر کے بہت سے علاقوں میں بھی اس اقتدار کو مستحکم کر دیا، اور یوں ایک لحاظ سے عالمی سطح پر اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے حکومت الہیہ قائم ہو گئی. جو طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اسی کو ہم دہرائیں گے، اسی کے طریقے کے مطابق، منہاج کے مطابق ہم جدوجہد کریں گے. گویا انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی صالحین کی ایک جماعت منظم کریں گے، اور پھر حالات کے لحاظ سے جدوجہد کا لائے عمل بنائیں گے. لیکن ہدف وہی ہے کہ ایک اسلامی حکومت یا حکومت الہیہ یا صالحین کی حکومت دنیا میں قائم ہو جائے. اور دنیا میں قائم ہو جائے کہ پدا بھی ظاہر بات ہے کہ پہلے قریبی علاقوں سے ہوگی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو ان کی تمام تر استدلال کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بعد میں اسی چیز کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اسلامی انقلاب کا نبوی منہاج کے نام سے مزید تفصیل کیا. ان کی وہ کتاب موجود ہے، اس کو بھی پڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں بنیادی بات یہی ہے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد، یا ان کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، اس کے مختلف مراحل کو زیادہ تنقید کے ساتھ بیان کیا. اور اس میں ایک نئی بات یہ کہی کہ اللہ کے رسول نے ہم کو اس جدوجہد کے لیے دو چیزوں کا مزید پابند کر دیا ہے. ایک یہ کہ ہم لازماً اس کے لیے ایک جماعت یا ایک تنظیم بنائیں، اور دوسرے یہ کہ یہ تنظیم سم و تات کی بنیاد پر بننی چاہیے، یعنی ہم سنیں گے اور ہم مانیں گے، کسی ایک شخص پر اعتماد کر کے. اور اس میں انہوں نے بیعت کا طریقہ اختیار کیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہی طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انہوں نے بھی اپنی جدوجہد کی ابتدا اسی طرح سم و تات کی بیعت سے کی تھی، ہم بھی اسی طریقے سے سم و تات کی بیعت لیں گے، اور پھر ایک منظم اقلیت پیدا کریں گے جو آج کل کے حالات کے لحاظ سے اپنا لائحہ عمل بنائے گی. اس میں وہ بعض مراحل کی مزید تنقید کر کے یہ کہتے تھے کہ پہلا مرحلہ تو صبر محض کا ہوگا یا پیسیو ریزسٹنس کا ہوگا، اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آ سکتا ہے کہ ہم ایکٹیو ریزسٹنس کا طریقہ اختیار کریں. اس کے لیے انہوں نے پھر ایک حدیث سے استدلال کیا کہ کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ منکر کو یا برائی کو ہاتھ سے مٹا دو، آخری مرحلے میں ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے، یعنی ہم چیلنج دیں گے کہ فلاں فلاں برائی ختم کر دی جائے، اور اگر حکومت، ریاست، نظام، معاشرہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا تو پھر ہم یہ منظم طاقت استعمال کریں گے اس کے لیے۔ تو یہ انہوں نے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی بنیادی بات کی مزید تفصیل کر دی۔ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی تحریک میں ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ جس میں پداہی میں کہا جا سکتا ہے مولانا امین احسن اصلاحی اس تحریک کا حصہ بن گیا۔ میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین احسن اصلاحی اس وقت مدرسۃ الاصلاح میں تھے، اور مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے کم و بیش ہم عمری تھے، شاید کوئی 6-7 ماہ کا فرق ہے۔ یہ بزرگ تو 1903-04 میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں جو نوجوان اہل علم بہت نمایاں ہو رہے تھے ان میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی تھے، ان میں ندوہ میں مولانا ابوالحسن علی ندوی تھے، وہ بھی اس وقت ابھی نوجوان تھے، ان سے غالباً عمر میں کچھ چھوٹے۔ اسی طرح دیوبند کے حلقے میں مولانا منظور احمد صاحب نعمانی تھے۔ یہ سب کے سب مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی دعوت کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے ساتھ ابتدا میں شامل ہو گئے۔ مولانا علی میاں، مولانا ابوالحسن علی ندوی اور مولانا منظور نعمانی صاحب تو بہت جلد الگ ہو گئے، لیکن مولانا امین احسن اصلاحی کم و بیش 16-17 سال ان کے شریک سفر رہے۔ اس دوران میں ایک بڑی فکری تبدیلی یہ آئی کہ مولانا امین احسن اصلاحی نے یہ جو استدلال ہے، یعنی واقعے سے استدلال، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بنی اس سے استدلال، اس کو تھوڑا سا موڑ کر قرآن پر اس کو استوار کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی علمی تاریخ کی پہلی کتاب جس کا موضوع ہی دعوت تھا لکھی گئی، وہ کتاب مولانا امین احسن اصلاحی کے قلم سے نکلی۔ اس کا نام ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار۔ یہ کتاب ایک لحاظ سے، یعنی دعوت کے نقطہ نظر سے، جماعت اسلامی کی بائبل بن گئی تھی۔ یعنی یہی کتاب تھی کہ جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو لوگ دعوت کے بارے میں کوئی اشکال رکھتے ہیں، کوئی تردد رکھتے ہیں، بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے استدلال کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ کتاب دے دی جائے۔ یہ کتاب اس وقت بھی دنیا کی بہت سی زبانوں میں چھپی ہوئی موجود ہے۔ اس کتاب میں مولانا امین احسن اصلاحی نے یہ جو کچھ میں نے اب تک آپ کی خدمت میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اور ان کی دعوت کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اس کو قرآن کے استدلال پر استوار کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں بہت سی چیزوں کا رخ بھی بدلا ہے۔ یعنی جس طرح وہ پہلے کہی جا رہی تھی، جو تعبیریں اس کے لیے اختیار کی جا رہی تھیں، جو اصطلاحات اختیار کی جا رہی تھیں، اس میں بہت کچھ تبدیلی بھی کی ہے۔ لیکن جو چیزیں بنیادی طور پر زیر بحث آئیں، وہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی 3 آیات ہیں۔ وہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے ہاں بھی زیر بحث آنا شروع ہو گئیں، انہوں نے اس پر مزید کچھ چیزیں لکھیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی کے ہاں بھی ان آیات کی بنیاد پر کچھ تعبیریں اختیار کر لی گئیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ دعوت دین اس کا طریقہ کار کو بھی پڑھیں تو وہ دونوں چیزوں کو ملا دیتی ہے۔ یعنی ایک طرف بعض قرآن مجید کی تعبیرات، اور دوسری جانب مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کا وہی بنیادی استدلال کہ پیغمبر کی یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور جد و جہد کے مراحل ہی کو سامنے رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو کتاب لکھی ہے، اسلامی انقلاب کا نبوی منہاج، وہ اصل میں اس کتاب کے آخری باب کی تفصیل ہے۔ اس کتاب کا آخری باب ہے دعوت کے مراحل، یعنی جب حکومت الہیہ قائم کرنے کی دعوت اٹھے گی تو وہ کن مراحل سے گزرے گی؟ مولانا امین حسن اصلاحی نے اس میں جو مراحل بیان کیے ہیں کہ وہ دعوت کے مرحلے سے گزرے گی، وہ تربیت کے مرحلے سے گزرے گی، وہ ہجرت کے مرحلے سے گزرے گی، اور وہ جہاد یا اقدام کے مرحلے سے گزرے گی، تو اس کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے مزید تفصیل کر کے اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں بنیادی طور پر جو آیات زیر بحث آئی ہیں، جن پر سارا یہ قصر استوار ہوا ہے، وہ تین ہی ہیں۔ ایک قرآن مجید کی یہ آیت، مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے تو اس پر ایک پورا پیمفلٹ لکھا اپنے طریقے کے مطابق، شہادت حق کے عنوان سے۔ وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم امت کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ جعلناکم امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم دنیا کی باقی سب قوموں اور سب لوگوں کے اوپر دین کی شہادت دو جیسے کہ رسول نے تم پر دین کی شہادت دے دی۔ تو اس سے یہ استدلال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی شہادت جس طریقے سے دی، اس میں دعوت بھی تھی، اس میں ایک منظم جماعت کو پیدا کرنے کا عمل بھی تھا، اور پھر یہ عملی شہادت میں بھی ڈھلی، یعنی جو اسلام آپ پیش کر رہے تھے اس منظم اقلیت نے اپنی زندگی میں لوگوں کو اس کا نمونہ دکھایا۔ اس کے نتیجے میں سیاست، معیشت، معاشرت، تمام شعبوں میں دین کے احکام کی ایک تصویر لوگوں نے دیکھ لی۔ مدینہ کی ریاست قائم ہو گئی، بلکہ وہ آگے بڑھ کر جزیرہ نما عرب کی ریاست میں تبدیل ہوئی۔ تو اس میں جو کچھ بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، انفرادی زندگی سے متعلق تھیں، تو لوگوں نے ان کو آپ کی اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں دیکھ لیا۔ اجتماعی زندگی سے متعلق تھیں، تو وہ اس ریاست کے نظام میں دیکھ لی گئیں۔ تو اس طرح سے یہ شہادت آخری درجے میں پہنچ گئی۔ تو ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے، یعنی ہم اسی طریقے سے ایک منظم اقلیت صالحین کی پیدا کریں گے، اس کے بعد ایک صالحین کی حکومت قائم کریں گے، جو حکومت الہیہ ہے۔ حکومت الہیہ یعنی اللہ کی حکومت، جو اللہ کے قانون کے مطابق دنیا کا نظم چلائے گی، اور پھر باقی دنیا کو بھی دعوت دیں گے۔ اور جیسے صحابہ کرام نے دنیا کی سرحدوں پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ اسلام لاؤ، جزیہ دو، ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو یہی منہاج یا یہی طریقہ ہم بھی اختیار کریں گے۔ لیکن مسلمان ملکوں میں جب ہم یہ دعوت دیں گے، تو اگر کوئی استبدادی حکومت ہے تو پھر تو شاید جنگ ہی کرنا پڑے گی، اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہم انتخابات کا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور آیت قرآن مجید کی سورہ شورا میں ہے، اس کو پیش کیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کے لیے بھی اسی دین کو مشروع کیا ہے، اسی دین کو آپ کے لیے دین بنا دیا ہے، آپ کو اسی کو اختیار کرنا ہے جس کی وحی ہم نے نوح کی طرف کی تھی، جس کی نصیحت ہم نے ابراہیم کو کی تھی، اور جس کی نصیحت ہم نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی۔ وہی دین ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کیا ہے، اور ہم نے جب یہ دین ان پیغمبروں کی طرف وحی کیا تو ان سب کو ایک ہدایت کی تھی، وہ یہ کہ ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرو، اور ولا تتفرقوا فیہ، اس میں کوئی تفرقہ نہ پیدا ہونے دو۔ تو مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب نے اس سے یہ استدلال کیا کہ یہ خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اس کے دین کا بنیادی حکم یا بنیادی فریضہ یہی ہے کہ ہم اس کو دنیا میں قائم کریں، اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اقتدار تک پہنچائیں، اس کے پاس قوت ہو، وہ دنیا کے اندر تمکن حاصل کرے، دنیا کا نظم اس کے تحت چلایا جائے۔ تو اس کو قائم کرو دنیا میں، اور اگر کسی جگہ قائم ہو جائے تو پھر اس کو قائم رکھو، چنانچہ انہوں نے استدلال کیا اور یہ ان کی تفسیر تفہیم القرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ اس کے دو ترجمے لوگوں نے کیے ہیں، دین قائم کرو، دین قائم رکھو، تو جہاں قائم نہیں ہوگا وہاں قائم کیا جائے گا اور جہاں قائم ہو جائے گا وہاں قائم رکھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے گویا آپ قرآنی اصطلاحات میں یا قرآنی تعبیرات میں یہ دعوت بیان ہونا شروع ہو گئی، لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو تم خیال کرتے ہو کہ نماز ایک فرض ہے، روزہ ایک فرض ہے، حج ایک فرض ہے، ان سارے فرائض سے بڑا فرض تو اقامت دین ہے۔ چنانچہ فریضہ اقامت دین کی اصطلاح مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی بار وجود میں آئی، اس سے پہلے ہمارے ہاں لوگ اس سے بالکل واقف نہیں تھے۔ فقہ، حدیث اور اسی نوعیت کی جتنی بھی کتابیں ہیں یا قرآن مجید کی تفسیریں ہیں وہ اس سے بالکل خالی تھیں۔ تو یہ کہا گیا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری دعوت، یعنی جو جماعت اسلامی کی دعوت تھی یا مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی دعوت تھی، اسی دعوت کو اس کے منتہا تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ ہم لوگوں کو منظم کریں گے اور منظم کر کے ہر شخص کو یہ بتائیں گے کہ تم پر صرف نماز ہی فرض نہیں ہے، تم پر صرف روزہ ہی فرض نہیں ہے، تم پر صرف زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے، یہ تو جزوی چیزیں ہیں اور یہ اصل مقصد کے لیے ذریعہ ہیں، ان کی اہمیت ثانوی ہے، اصل چیز فریضہ اقامت دین ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہمیں دنیا میں دین کو قائم کر لینا ہے، یعنی دین کا نظم قائم کر دینا ہے، دنیا کا اقتدار دین کے حوالے کرنا ہے، دین کی حکومت دنیا پر قائم کر دینی ہے، یہ مطلب ہے اس کا، اور یہی حکومت الہیہ کے قیام کی صحیح صورت ہے۔ اب حکومت الہیہ کی اصطلاح یہ ذرا پس منظر میں چلی گئی اور اس کی جگہ اقامت دین اور فریضہ اقامت دین کی اصطلاح زیادہ نمایاں ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی تائید میں پھر ایک تیسری آیت بھی پڑھی گئی، اور اب بھی اگر کبھی آپ کو جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں جانے کا اتفاق ہو تو جب وہاں ایک مسجد بنائی گئی جو جماعت اسلامی کی تاریخ کی پہلی بڑی مسجد تھی، تو اس مسجد پر لکھنے کے لیے جب آیات کے انتخاب کا مرحلہ آیا تو جس آیت کا انتخاب کیا گیا وہ وہی تھی جو میں اس وقت آپ کو سنا رہا ہوں، وہ یہ تھی کہ ہوالذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے کہ وہ دین حق اور ہدایت لے کر اس کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دیں، اگرچہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اسی آیت کو بنیاد بنایا گیا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا استدلال سامنے آ گیا جس نے پھر پوری دنیا میں ہزاروں لوگوں کو متاثر کیا، بلکہ شاید لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ اگر یہ بات کہی جائے تو بے جا نہیں ہوگی کہ ہماری مسلمان امت میں چار ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے ایک لحاظ سے رخ بدل دیا آگے۔ ان میں پہلی شخصیت امام غزالی کی ہے۔ امام غزالی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک لمبے عرصے تک ان کو اس پوری امت کا امام الائمہ سمجھا جاتا رہا ہے، اور اب بھی بہت سے لوگ ان کو یہی حیثیت دیتے ہیں، ان کا نام بھی لیا جاتا ہے تو انہیں حجت الاسلام کہا جاتا ہے، گویا وہ اسلام کی زمین پر حجت ہے۔ یہ ہے تو ایک لطیفہ، لیکن اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان امت میں ان کی حیثیت کیا رہی ہے۔ یعنی ایک ہے فقہ کے امام، قانون کے امام، مسلمانوں کا جو ایک قانونی ڈھانچہ ہے اس کو سمجھنے والے لوگ یا اس میں جنہوں نے کام کیا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، یہ گویا دین کا ایک حصہ ہے جس کے ماہرین ہیں۔ امام غزالی کی حیثیت اس سے بالکل مختلف ہے، وہ پورے دین کے امام قرار دیے گئے، تو حجت الاسلام ان کو اسی بنیاد پر کہا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ہے لطیفہ، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان ذہن ان کو کس حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں مختلف آسمانوں پر مختلف پیغمبروں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس میں جب حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو اپنی طبیعت کے مطابق حضرت موسیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے, الیک سلیک تو ہو گئی, کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, کہ میری امت کے علماء تو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں, تو یہ کیا بات فرما دیا آپ نے؟ تو آپ نے جواب دیا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, میں نے یہ کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر کوئی اپنا عالم ذرا پیش کیجیے اپنی امت میں سے, ہم بھی دیکھیں یہ اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی. تو پوری امت میں سے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا وہ امام غزالی تھے, حجت الاسلام امام غزالی. اور پھر بڑا دلچسپ مکالمہ بھی لوگ بیان کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اس میں گرامی, تو انہوں نے کہا کہ محمد بن احمد, اور پورا کا پورا شجرہ نسب بیان کر کے انہوں نے کہا الغزالی. انہوں نے کہا میں نے آپ کا نام پوچھا تھا, یہ آپ نے اتنی تفصیل کیوں کر دی؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی اتنا ہی پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, آپ نے اس کے بعد اتنی تفصیل کیوں کی تھی؟ آپ نے بتایا تھا یہ میرے ہاتھ میں ایسا ہے, میں اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, میں اس سے سہارا لیتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, یہ انبیاء بنی اسرائیل کے برابری کی شخصیت ہے. یہ ہے لطیفہ, اس کو کوئی واقعہ مت سمجھیے, لیکن اس سے اس ذہن کا اندازہ کر سکتے ہیں جو صدیوں تک مسلمان امت کا رہا ہے. تو امام غزالی نے دین کی صوفیانہ تعبیر کی, یعنی انہوں نے یہ کیا کہ جو صوفیانہ مذاہب موجود تھے ان صوفیانہ مذاہب کی تعلیمات کو یا ان کے طریقے کو, جس کو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ شریعت طریقت حقیقت کے مراحل سے گزرتا ہے, اور ان کا ایک خاص علم کلام بھی ہے, وہ خدا کا بھی ایک تصور رکھتے ہیں, اس کو انہوں نے اپنی کتاب احیاء میں پیش کیا. اور اسی طرح پیش کیا کہ اصل اسلام یہی ہے, یعنی اسلام کا منتہائے کمال یہی ہے. اس میں پہلی مرتبہ یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ جو سورہ اخلاص میں توحید بیان ہوئی ہے, قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, یہ تو بالکل ابتدائی نوعیت کی چیز ہے, عام لوگوں کی توحید ہے. اس سے آگے کے مدارج وہ ہیں جو صوفیہ نے بیان کیے. خود بھی ان کی ایک کتاب ہے المنقذ من الضلال, کہ میں گمراہی سے کیسے نکلا, اس کی انہوں نے داستان لکھی ہے. تو اس میں یہی بیان کیا ہے, میں نے اس کے اوپر بڑے تفصیلی لیکچرز ایک زمانے میں دیے تھے, اور یہ بتایا تھا کہ یہ پوری تحریک کیا رہی ہے تصوف کی. میرا خیال ہے کہیں ہوں گے اب بھی وہ. اس کتاب میں بھی انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ میں بہت لوگوں کے پاس گیا, اپنے زمانے کے جتنے گروہ تھے ان سب سے ملا, بڑی علمی شخصیات سے بھی ملا, لیکن میرا اطمینان نہیں ہوا. اطمینان ہوا تو پھر صوفیوں کے ہاں جا کر ہوا, اور پہلے ہی مرحلے میں فرشتے نظر آنے لگ گئے اور ملائے اعلیٰ کی حقیقتیں کھلنا شروع ہو گئیں. تو یہی صحیح راستہ ہے دین پر عمل کرنے کا, اور دین کی صحیح تعبیر بھی یہی. امام غزالی کی اس تعبیر کو پوری امت مسلمہ میں بتدریج غلبہ حاصل ہوتا چلا گیا, اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت بھی اگر 1.5 ارب کی تعداد میں مسلمان ہیں تو ان کی ایک بہت غالب اکثریت, یعنی شاید ان میں سے 1 ارب ایسے ہوں گے جو امام غزالی ہی کی تعبیر پر دین کو دیکھتے سمجھتے. یعنی آپ ہندو پاکستان میں دیکھیے کہ تمام دیوبندی, تمام بریلوی اور اہل حدیث کے بھی بہت سے گروہ, تو اصل میں تو زیادہ تر لوگ یہی ہیں. عالم عرب میں بھی کم و بیش نوعیت یہی تھی, یہ تبدیل ہوئی ہے پچھلی صدی میں, اس کا میں ذکر آگے کروں. بالکل اسی طریقے سے دوسری جو بڑی شخصیت ہے ابن تیمیہ کی ہے. یہ جو آپ ایک تعبیر سنتے ہوں گے سلفی نقطہ نظر, صوفی نقطہ نظر اور سلفی نقطہ نظر, تو یہ سلفی نقطہ نظر کے سب سے بڑے امام امام ابن تیمیہ ہی ہیں, جو اس صدی کا, پچھلی صدی میں جو اس دور کا بڑا انقلاب برپا ہوا وہ عرب میں برپا ہوا. محمد بن عبد الوہاب امام ابن تیمیہ کے معتقدین میں سے تھے, انہی کے نقطہ نظر پر انہوں نے اپنی دعوت برپا کی, اور اس دعوت کو کچھ شیوخ کی حمایت حاصل ہو گئی جو قبیلوں کے سردار تھے, اور پھر ریا سے وہ تحریک اٹھی جس نے سعودی حکومت قائم کر دی. سعودی حکومت آل الشیخ کے اور سعودی خاندان کے مابین ایک معاہدے کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے. یعنی اس میں آل الشیخ یا محمد بن عبد الوہاب کے جو اخلاف ہیں ان کا باقاعدہ ایک حصہ ہے، یعنی وہ اس نظم کو چلانے میں ایک کردار رکھتے ہیں، اور اس کردار کو وہ خاص طور پر مذہبی معاملات میں حکومت کی نگرانی کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو یہ امام ابن تیمیہ اس کے بالکل برخلاف سلفی نقطہ نظر، یعنی سلفی نقطہ نظر کا مطلب یہ تھا کہ جو صحابہ کرام سے ہمیں دین کی روایت منتقل ہوئی ہے، صحابہ کرام اور تابعین، تابعین جن لوگوں نے صحابہ کرام سے دین سیکھا، ان کی روایت، یہاں بھی دیکھیے جو ماخذ ہے وہ کیا چیز ہے، جو روایت منتقل ہوئی ہے ہم اس روایت ہی کو دین سمجھیں گے۔ اور امام غزالی کے بارے میں انہوں نے بڑے سخت تبصرے کیے ہیں، یہاں تک کہا کہ دخل فی بطن الفلسفہ ولم یخرج ابدا، فلسفے کے پیٹ میں گھس گئے اور اس کے بعد کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوا۔ تو انہوں نے گویا ایک لحاظ سے پوری طرح اس فکر پر تنقیدیں کی، صوفیوں پر بھی ان کی بڑی شدید تنقیدیں ہیں، اور یہ نقطہ نظر انہوں نے قائم کیا، سلفی نقطہ نظر۔ صحابہ کرام سلف کہتے ہیں بزرگوں کو، پرانے بزرگوں کو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو بزرگ بس صحابہ کرام اور تابعین ہی تھے، ان کی روایت کو ہم دین کی اصل سمجھیں گے اور اسی پر اپنے تمام معاملات استوار کریں گے۔ اور تیسری بڑی شخصیت جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کی ہے، یعنی ہندوستان میں ایک بڑی غیر معمولی شخصیت پیدا ہوئی۔ ان کا اصل کمال یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو ساری ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی، یعنی سلفی ٹریڈیشن، صوفی ٹریڈیشن، بلکہ اس کے ساتھ جو متکلمین کی ایک ٹریڈیشن تھی، امام رازی وغیرہ جس کی نمائندگی کرتے ہیں، اس سب کو جمع کر دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی خدمت میں معمور کیا ہے کہ میں ان سب چیزوں میں توفیق پیدا کر دوں، یعنی یہ تین دھارے بہ رہے تھے، میں نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے، ایک جگہ میں نے اس کو کر دیا ہے۔ ان کی جو کتاب حجت اللہ البالغہ ہے، وہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ امام غزالی کی احیاء کے بعد دوسری کتاب ہے جو پورے دین کو اس زاویہ نظر سے بیان کرتی ہے۔ اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس پائے کی شخصیت ہے جو اس پورے دین کو سمجھنے کا کام کر رہی ہے۔ تو وہاں کیونکہ تینوں چیزوں کو ملا دیا گیا ہے، تو علم کلام سے دلچسپی رکھنے والے بھی اپنی تسکین پا لیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جو لوگ تصوف سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے بھی وہ امام ہیں، اور ایسا ہی معاملہ بعض دوسرے نقطۂ نظر کا بھی ہے، ان کے یہاں ایک طرح کی توفیق پیدا ہوئی اور پھر بہت لوگ ان سے متاثر ہوئے۔ عالم عرب نے بھی ان کو امام کبیر کی حیثیت سے مانا، اور ہندوستان میں تو ساری جتنی مذہبی تحریکیں ہیں وہ انہی سے وابستہ کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی بڑی شخصیت مولانا سید غراللہ صاحب مودودی کی، یعنی انہوں نے بھی بالکل اسی طریقے سے پورے دین کو دیکھا، اس کی ایک تعبیر کی، اور پھر یہ بتایا کہ یہ دین تو در حقیقت دنیا کے لیے ایک نظام لے کر آیا ہے، اور اس کا ہدف حکومت الہیہ قائم کرنا ہے، خدا کی حکومت قائم کرنا ہے، اور پھر اپنی دعوت کے لیے وہ سارا استدلال کیا جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ تو جس طرح امام غزالی کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی، اسی طرح نوجوانوں میں اور دنیا بھر میں بڑی غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی، اور اخوان کی تحریک بھی ان سے متاثر رہی، اور اخوان کے لوگ بھی ان کے لٹریچر سے استفادہ کرتے رہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو بہت تدبیری نوعیت کے معاملات سے الگ بنیادی فکر وہی ہے، یعنی اسی طریقے سے دین ایک نظام ہے، دنیا سے جاہلیت کا خاتمہ کرنا اس کا مقصود ہے، وہ اللہ کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے ہمیں منظم جدوجہد کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قاعدہ ہے، اور جب ہم ایک منظم جدوجہد کرتے ہیں تو ہر شخص کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہر شخص کو اس کا حصہ بننا ہے، اور یہی اصلی مقصود ہے جسے ہم دنیا میں حاصل کریں گے، یہی چیز ہے کہ جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ یہ ایک بڑا ہی مختصر اور بڑا ہی اجمالی نوعیت کا خلاصہ ہے جس میں میں نے آپ کو کچھ تعارف کرا دیا ہے اور کچھ استدلال کی طرف بھی توجہ دلا دی ہے۔ یہاں میں چاہوں گا کہ ایک مختصر سا وقفہ کر لیا جائے تاکہ آپ اپنی اس بات کو سمجھنے میں اگر کہیں کوئی دقت محسوس کر رہے تھے یا کسی چیز کی توضیح چاہتے ہیں تو وہ میں کر دوں۔ میری اس میں گزارش یہ ہے کہ توضیحی سوالات ہی کیجیے، کیونکہ میرا نقطہ نظر کیا ہے وہ میں اس وقفے کے بعد بیان کرنا شروع کروں گا، اور اس کے دوران ہی میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو استدلال میں نے ان بزرگوں کا پیش کیا ہے اس میں میرے نزدیک کہاں کہاں کیا خامی ہے اور صحیح بات کیا ہے، تحقیق کے بعد کیا معلوم ہوتا ہے. میں اب آپ کے لیے حاضر ہوں، آپ جو سوالات چاہیں کر سکتے ہیں. اقول و قولی حاضہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ذرا زور سے بولیے گا تو ریکارڈنگ
اچھی ہو جائے گی. اب سب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مودی صاحب کی تحریک جو شروع ہوئی ہے اور اس طرح کی جو زور سے حکومت دے دو، کیونکہ پچھلے 200 سال میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی پوری دنیا سے، مگر امام غزالی کے فلسفے کی کیا وجہ، اس وقت تو مسلمان پوری دنیا میں حکومت کر ہی رہے تھے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے.
امام غزالی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، ان کا تو طریقہ کار صوفیہ کا طریقہ کار ہے، وہ بالکل اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو مرشد سے وابستہ ہونا چاہیے، دین کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور اس دنیا سے الگ ہو کے حقیقت تک رسائی کا سفر کرنا چاہیے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے، میں نے امام غزالی کا ذکر اس حوالے سے نہیں کیا تھا کہ وہ یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں، یہ بتایا تھا کہ مولانا مودودی کی بھی کم و بیش اپنے فکر کے لحاظ سے وہی حیثیت ہو گئی عالم اسلام میں جو ان کی اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے تھی.
یہاں پر کسی کا سوال تھا، غالباً پھر اس کے بعد آپ کا سوال لے لیں گے. آپ کا نے ہاتھ اٹھایا تھا.
جو چار امام ہیں وہ فقہ کے امام ہیں. دیکھیے ہر جس طرح آپ کہتے ہیں آج کے زمانے میں تو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صاحب یہ دانتوں کے ماہر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بولتے ہیں نا. تو اس طریقے سے پہلے تو آج سے اگر آپ 100 سال پہلے تو ڈاکٹر ہوتا تھا، ہر چیز کا ڈاکٹر ہوتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوا تو فقہ یا قانون یا لاء یہ اس کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی وغیرہ. پورے کے پورے دین کے امام یہ لوگ ہیں. یہ بات اسٹیبلش نہیں ہوتی، جو ان کا احیاء میں نقطہ نظر ہے انہوں نے کبھی اس کو واپس نہیں لیا. ایک جلیل القدر عالم، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ان کے ہاں اگر کوئی تبدیلی آتی تو وہ صاف صاف اس کا اظہار کرتے اور وہ کرنا چاہیے تھا ان کو، اس طرح کی کوئی چیز نہیں. جو احیاء میں ان کا نقطہ نظر ہے، بلکہ انہوں نے خود احیاء کا خلاصہ کیمیائے سعادت کے نام سے کیا اپنی کتاب کو، انہوں نے عام لوگوں کے لیے، اصل کتاب چونکہ بہت مفصل ہے، کم و بیش 4 جلدوں میں ہمارے پاس رہی جب چھپتی تھی، اب تو اس سے بھی زیادہ جلدیں اس کی ہو گئی ہیں، تو کیمیائے سعادت میں انہوں نے خود خلاصہ کیا، انہوں نے کبھی اس کو واپس نہیں کیا. یہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ کے پس منظر میں ایک تو متکلمین کی تحریک تھی، یعنی جو لوگ یونانی فلسفے سے متاثر ہوئے اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اسلام کے عقائد کو فلسفیانہ اصطلاحات میں بیان بھی کریں اور ان کا دفاع بھی کریں، ان کو متکلمین کہا جاتا ہے. تو شاہ صاحب کے پس منظر میں ایک روایت یہ تھی. دوسری روایت امام غزالی کی تھی یا صوفیہ کی روایت تھی. شاہ صاحب اس کے بھی بڑے لوگوں میں سے ہیں, انہوں نے اس کو سمجھا, وہ خود بھی ایک بڑے صوفی ہیں. تیسری روایت امام ابن تیمیہ کی تھی. تو امام ابن تیمیہ کے ہاں میں نے آپ کو تعارف کرایا ہے کہ بنیادی اصول یہ تھا کہ صحابہ کرام نے جو کچھ کیا یا جو کہا یا جو ان کے آثار ہیں یا جس طرح دین ان کی زندگیوں میں نظر آتا تھا, ہمارے لیے وہی مشعل راہ رہے گا. تو اس میں ظاہر بات ہے کہ سارے ہی دین کے معاملات زیر بحث آتے ہیں, اور سارے دین کے معاملات میں جہاد بھی, حکومت بھی, دوسری چیزیں بھی ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جب سامنے رکھ کر ایک اور بڑا آدمی ان میں تالیف پیدا کرے گا تو تینوں کے ظہور کے مواقع ہوں گے. تو ان کے ہاں کسی سیاسی تعبیر کی حیثیت سے سیاسی چیزوں کا ذکر نہیں آتا, بلکہ اسی لحاظ سے آتا ہے. مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بالکل ایک جدا تعبیر کی حیثیت دے دی. یعنی اب یہ کہا جاتا ہے دنیا میں کہ ان کی تعبیر, جیسے انہوں نے انٹرپریٹ کیا اسلام کو, وہ اسلام کی سیاسی تعبیر ہے, بلکہ اس کے بعد پولیٹیکل اسلام کا ایک تصور پیدا ہوا. تو شاہ صاحب کے ہاں جتنا کچھ بھی سیاست کا ذکر ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے جس طرح امام ابن تیمیہ کے ہاں ہوتا ہے. امام ابن تیمیہ نے, آپ کو معلوم ہے کہ اپنے زمانے میں باقاعدہ جہاد بھی کیا ہے, سیاسی معاملات میں بھی وہ سرگرم رہے. اس سے پہلے بھی ہمارے علماء بعض سیاسی معاملات میں سرگرم ہوئے ہیں. اندلس کے بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے عالم امام ابن حزم, وہ تو وزیر بھی رہے ہیں ایک زمانے میں. تو شاہ صاحب کے ہاں یہ ہے چیزیں. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس کو ایک بڑی آرگنائز صورت دی, یعنی یہ بتایا کہ یہ دین کا ہدف ہے, یہ اس کا استدلال ہے, اور پھر پورے کے پورے دین کو اسی لحاظ سے پیش کیا ہے. تو یہ چیز بالکل الگ ہے, وہ بالکل الگ ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پوری مسلمانوں کی تاریخ کو جن لوگوں نے غیر معمولی طریقے پر متاثر کیا ہے وہ یہ چار بڑی شخصیات ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر میں آپ کو اصلاً انہی کے پیروں ملیں گے. یعنی بہت بڑی تعداد وہ ہوگی کہ جو امام غزالی کے طریقے پر تصوفی کو اصل دین سمجھتی ہے, اسی کو دین کی صحیح تعبیر بھی مانتی ہے, بہت بڑی تعداد. اسی طرح جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں, تحریکیں برپا کر رہے ہیں, دنیا میں اس نوعیت کا کام کر رہے ہیں, وہ عام طور پر مولانا سید ابو اللہ مودودی سے یا پھر امام ابن تیمیہ سے اپنے آپ کو وابستہ کر رہے ہوتے ہیں. سلفی تحریکیں تمام امام ابن تیمیہ ہی سے اپنے آپ کو وابستہ کرتی ہیں, اور ان کے فکر کی بنیاد پر تو ایک سیاسی انقلاب بھی برپا ہو گیا. یعنی سعودی عرب میں ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی اس کے نتیجے میں. تو اس وجہ سے یہ چاروں شخصیات اپنا الگ الگ ایک نقطۂ نظر بھی رکھتی ہیں, الگ الگ طریقے سے اس کو دیکھتی بھی ہیں. میں نے بہت اجمالی تعارف کرایا, آپ کسی مزید چیز کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں. میں سن نہیں سکا, کون سی حدیث؟
جو آپ نے کہا کہ میرے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے.
میں نے تو عرض کر دیا تھا کہ ایک لطیفہ ہے, یہ حدیث بھی کوئی ثابت شدہ حدیث نہیں ہے, یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. حدیث ہی, لیکن آپ جانتے ہیں کہ حدیث کی تو بہت سی قسمیں اور درجات ہوتے ہیں, تو یہ صحیح کے معیار پر پوری نہیں اترتی.
اور اگر سید ابو اللہ مودودی کے کام سے اگر انقلابی اور تحریکی عنصر نکال دیا جائے تو ان کے کام کو آپ مضبوط اور بہتر
کر سکتے؟ ان کے کام سے یہ عنصر نکالا جا نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اصل میں پورے کے پورے دین کو دیکھتے اس زاویے سے ہیں. اس کے بعد ان کا جزوی پہلو ہے, یعنی مثال کے طور پر انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے, تو قرآن مجید کی تفسیر میں وہ ایک عالم کی حیثیت سے بہت بڑے علماء میں سے ہیں. ان کا بڑا وسیع مطالعہ ہے اور ان کے اپنے بہت سے نقطۂ نظر ہوتے ہیں جزوی چیزوں میں. ایسا ہی معاملہ ان کی کتاب رسائل و مسائل سے آپ کے سامنے آتا ہے. یعنی میں اس وقت یہ عرض نہیں کر رہا کہ مولانا مودودی کی ساری علمی شخصیت اس نقطے پر مرکوز ہے, ان کی دعوت اس نقطے پر مرکوز ہے. یعنی وہ ایک بڑے عالم ہیں, تو عالم کی حیثیت سے وہ فقہ پر بھی اپنی رائے دے رہے ہیں, قانون پر بھی دے رہے ہیں, بہت سی چیزوں پر دے رہے ہیں, اور ان میں ظاہر ہے ان کی بہت سی آراء بہت قابل قدر بھی ہیں.
جی, ہمیں سب ایک نام اور آتا ہے ہمارے پرٹیکولرلی انڈیا پاکستان کے درمیان علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کو ہم کس کے ساتھ لنک کریں گے؟ کیا ان کے بھی تھاٹس مولانا مودودی صاحب کے ساتھ واقعاتی طور پہ چینج لانا چاہتے تھے یا وہ قرآن بیسڈ ان کی اپروچ تھی؟
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے سارے فکر کی بنیاد قرآن پر رکھی ہے, اور ان کی کتاب تذکرہ میں قرآن مجید ہی ایک لحاظ سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی تفسیر کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے اس پورے کے پورے معاملے کو, وہ بھی بنیادی طور پر سیاسی تعبیر ہی ہے, لیکن اس پورے معاملے میں بہت زیادہ غلبہ ہو گیا عسکریت کا. یہی وجہ ہے کہ جو تحریک انہوں نے برپا کی اس میں بھی یہ تھا کہ انہوں نے فوجی وردی پہنا دی, نماز پڑھتے وقت بھی صورتحال یہ تھی کہ بس یہ نہیں بلکہ ایسے ہونا چاہیے. تو ایک خاص طرح کی عسکریت کا ظہور ہوا. بہت مخلص شخصیت تھے, بہت غیر معمولی ذہانت بھی تھی ان کے اندر, اور انہوں نے جو تحریک برپا کی, آج کی تحریکیں یہ سوچ بھی نہیں سکتیں کہ اس کی پینیٹریشن کیا تھی. شاید آپ کے لیے باعث تعجب ہو, جاں باز مرزا نے چار جلدوں میں خاکسار تحریک کی تاریخ لکھی ہے. 900,000 سے زیادہ اس کے ارکان تھے ہندوستان میں, بڑی معمولی تحریک نہیں تھی, اور ان ارکان میں نواب بھوپال صاحب اور جی ایم سید اور اس طرح کی بڑی بڑی شخصیات شامل ہیں. اور ایسا انہوں نے اپنے لوگوں میں ولولہ اور جوش پیدا کر دیا تھا کہ جو انہوں نے اصول بنائے تھے لوگ جان دے کر اس کے لیے ان اصولوں پر قائم رہتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ لاہور میں ایک بڑا حادثہ ہوا تھا جس میں سینکڑوں کی تعداد میں خاکسار تحریک کے لوگ شہید کر دیے گئے تھے. یہ اس واقعے سے, اس دن سے کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے جب قرارداد پاکستان منظور کی گئی. اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ قائد اعظم ریلوے اسٹیشن سے سیدھے ہسپتال ہی گئے تھے تاکہ وہ ان خاکساروں کی تیمارداری کر سکیں جو زخمی ہو گئے تھے. تو علامہ مشرقی کا چونکہ ایک اصول تھا کہ ہم کسی سے کچھ کھائیں پئیں گے نہیں, عام طور پر کوئی بڑا آدمی بھی ان کو بلاتا تو وہ کہتے ہیں کہ جو چائے آپ پلائیں گے اس کے لیے آپ کو مجھ سے معاوضہ لینا پڑے گا لازماً. حتیٰ کہ وہ نظام حیدرآباد سے ملنے کے لیے بھی اسی پر مصر ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ نہیں, آپ کو اگر پانی کا ایک گلاس بھی لینا ہے تو آپ اس کو معاوضہ دیں گے. تو ایک خاکسار کی شہادت اس حال میں ہوئی کہ وہ جب بالکل آخری سانس لے رہا تھا اور اس نے پانی کے لیے کہا تو ایک خاتون گلی سے پانی لے کر آئی, تو پانی اس نے منہ سے لگا دیا تو اس کی جان نکل گئی, لیکن اس کے ہاتھ میں ایک اکنی پکڑی ہوئی تھی, وہ اس کو دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ مجھے معاوضہ آپ کو لازمن دینا ہے. اس طرح کے لوگ پیدا کر دیے تھے. عام طور پر اچھرے سے ایک عام اومنی بس اس زمانے میں لاہور میں ہوتی تھی, اسی میں سوار ہو کے جاتے تھے. اور ایسا کئی بار ہوا, ان کا چونکہ قاعدہ تھا کہ جب پریڈ ہوگی تو اس میں اگر کوئی چند منٹ کی تاخیر سے پہنچے گا تو اسے کوڑوں کی سزا دی جائے گی, تو وہ خود ان کو بھی دی گئی. ایسا ہوا بار, اسی طرح کی شخصیت. اور آپ کے علم میں ہے کہ جو اچھرا ہے, قطع کلامی کے لیے معذرت خواہوں, اچھرا ہے اس میں ایک مقام ہے جس میں ایک گلی, اچھرا جانتا ہے لاہور کا ایک محلہ ہے, ایک گلی اس طرح جاتی ہے اور ایک بالکل اس کے مقابل اس طرح جاتی ہے. اس گلی میں جتنے فاصلے پر مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا گھر ہے اتنے ہی فاصلے پر اس جانب علامہ مشرقی کا گھر ہے. اور چونکہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے بارے میں بھی یہ کچھ تنازع سا ہو گیا تھا تدفین کا, تو ان کو ان کے گھر ہی کے صحن میں دفن کیا گیا ہے. اور علامہ مشرقی بھی اپنے گھر کے ساتھ جو ان کا دفتر تھا اسی کے صحن میں مدفون ہے. تو اس پر مولانا امین حسن اصلاحی نے ایک مرتبہ تبصرہ کیا تھا کہ اچھرا سے دو تحریکیں اٹھیں اور اپنے ہی گھر میں دفن ہو گئیں. جی آپ فرمائیے. دنیا کے دو دور ہیں, ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں حکومتیں طاقت سے قائم ہوتی تھیں, لوگ عام طور پر حملہ کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان پر بابر کا کیا حق تھا, وہ تو فرغانہ سے آئے اور آ کر انہوں نے ابراہیم لودی کو شکست دی اور ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کر لی. تو جب بندوق سے حکومت قائم کی جائے گی یا تلوار سے حکومت قائم کی جائے گی تو اس میں لوگ مریں گے, کچھ لوگوں سے مقابلہ ہوگا. ابراہیم لودی کا خاندان اگر ہمت رکھتا ہوگا تو وہ اپنی شکست کا بدلہ لے گا. جس وقت آپ حکومت قائم کرنے کا طریقہ ہی یہ رکھیں گے کہ وہ بندوق یا تلوار سے ہوگی تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا. یعنی اگر حکومت جمہوری طریقے سے قائم ہوگی تو پھر پرامن انتقال اقتدار ہو جائے گا. اب بھی یہی ہوتا ہے, جب سے ہم نے جمہوری طریقہ دنیا میں اختیار کیا ہے تو اس میں بھی لوگوں کے کچھ گریونسز ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے انتقام بھی لیتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ پرامن ہو گیا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ایک بڑی لیڈر بینظیر صاحبہ نے فرمایا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. تو جمہوریت میں یہ انتقام پرامن طریقے سے لے لیا جاتا ہے, اس وقت اس کے سوا کیا چارہ تھا. اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا تو اگر ان میں ہمت ہوتی یا ان میں سے کوئی طاقت منظم کر سکتا تو وہ ان سے بھی ضرور بدلہ لیتا. یہ سیاست اقتدار ایسی چیز ہے کہ جب اس کی بنیاد آپ اس پر رکھ دیں گے کہ جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس قوت ہے, وہ اقتدار حاصل کرے گا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عالمگیر چونکہ بہت غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے, وہ اپنی فوج کو بھی کنٹرول کر سکتے تھے, باقی شہزادوں کے مقابلے میں ان میں عسکری سوجھ بوجھ بھی بہت تھی, انتظامی لحاظ سے بھی ایک بڑی شخصیت تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ اب ناگزیر ہو گیا ہے کہ انہیں اقتدار پر قبضہ کرنا ہے تو انہوں نے شاہ جہان کو قید کر دیا, اپنے باپ. تو اس کا کوئی تعلق مسلمانوں یا غیر مسلموں سے نہیں ہے. یورپ کی ہسٹری آپ پڑھیں, جب وہاں بھی تلوار سے حکومتیں بدلتی تھیں تو یہی کچھ ہوتا تھا. تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ سب معاملات پرامن طریقے سے ہو جائیں. تو پرامن طریقے سے کیسے ہوں, پھر یہ کہا گیا کہ لوگوں کی رائے سے حکومتیں بننی چاہیے. لوگوں کی رائے سے آپ بلٹ کی بجائے بیلٹ سے فیصلہ کر لیں.
اگلا سوال ڈاکٹر خالد ذہیر صاحب, آپ میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے بتایا کہ
میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جن آیات سے وہاں انہوں نے استدلال کیا ہے ان میں تو بہت کچھ ان کے نقطہ نظر میں تبدیلی آ گئی جب انہوں نے تدبر قرآن لکھی ہے, لیکن اس کو خود اپلائی کر کے انہوں نے کسی تبدیلی کی نشاندہی نہیں کی. بلکہ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دوبارہ اپنی کتاب کو پڑھا ہے اور میں نے کہا کہ واہ کیا کتاب لکھی ہے. میں نے یاد ہے نا, ان کا ایک خاص بے تکلفی کا انداز ہوتا تھا. یعنی اس لحاظ سے کہ جنہوں نے پورے دین کی ایک تعبیر کی, اس کو انٹرپریٹ کیا اور پھر لوگوں کے سامنے پورے کے پورے دین کو ایک خاص زاویے سے پیش کیا اور اس کے غیر معمولی اثرات ہوئے. ایسا ہی ہوا ہے. یعنی علماء اگرچہ ان پر تنقید کرتے رہے بہت کچھ جو ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے, لیکن اگر آپ اس وقت علماء کی تقریریں پڑھیں اور جو علماء اس وقت پاکستان میں بر صغیر میں بلکہ عالم عرب میں بھی زیادہ تر مصروف عمل ہیں, وہ بالکل ان کی زبان بولتے ہیں. اچھا, اس میں کچھ لوگوں نے ایسا ہوتا ہے, ہیگل نے غلط نہیں کہا تھا کہ یہ تو تھیسز اینٹی تھیسز چلتے رہتے ہیں, تو کچھ لوگوں نے سنتھسز بھی پیدا کر لیا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی یہ کام کیا تھا. یعنی وہ جب دین کے ایمان و عقائد کے حصے کو بیان کرتے تھے تو بڑی حد تک تصوف کو بیان کرتے تھے. اگر آپ ایمان پر ان کے لیکچر سنیں, وہ چھپے ہوئے بھی ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں وہ بہت وجودی نقطۂ نظر کو بہت زور کے ساتھ بیان کرتے تھے. اور جب وہ سوسائٹی میں کام کرنے یا جہاد قتال یا اس طرح کی جدوجہد تو وہاں مولانا مودودی کو بیان
کرتے ہیں.
جی تو اس طرح بعض لوگوں نے یہ بھی کیا کہ دونوں تعبیروں کو, جیسے شاہ صاحب نے اپنے زمانے کے تین دھاروں کو ملانے کی کوشش کی, ایسا بھی ہوا.
بھی آپ نے جن چار شخصیات کا ذکر کیا اور اس میں امام غزالی کو یعنی غیر معمولی طور پہ جو تصوف کا نقطۂ نظر ہے اس کو قبولیت ملی, تو وہ خود اپنے بارے میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ میں نے بڑا حق کو تلاش کیا اور آخر میں میں نے جا کے اس سلسلے کو پایا, اور جب میں یہاں سے یعنی یہ سلسلہ شروع ہوا تو پہلے اور دوسرے مرحلے میں ہی جو ہے وہ فرشتوں سے ملاقاتیں ہو گئیں. اور تو یہ جو پریکٹیکل جو تجربہ ہے اس فیلڈ میں, اس کو مطلب قبول عامہ کی یہ وجہ ہو سکتی ہے, ایک سوال تو یہ ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو تصور دین کے حوالے سے آپ کے لیکچرز جو یوٹیوب پہ اور نظام کلاسز میں پڑھے رہے, تو یہ ہر دو مہینے کے بعد میں کوشش کرتا ہوں یا تین مہینے کے بعد کہ اس کو سنوں چیپٹر وائز, تو یہ جتنی دفعہ بھی سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پہلی دفعہ یہ بات سن رہے ہیں. تو مطلب بادام کھانے کے علاوہ اگر کوئی اور مشورہ ہو تو وہ بتائیں کہ یہ چیزیں یعنی کس طریقے سے مطلب ذہن میں مستقل طور پہ بیٹھ سکتی ہیں.
اور اچھا ڈرائی فروٹ مل جائے تو وہ کھا لیں. بادام پر اطمینان نہیں ہوا اور کھا لی. پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ آپ کی بات بڑی حد تک ٹھیک ہے. یعنی تصوف میں دیکھیے, میں نے کل شاید ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر ایک نسیہ ہے, ادھار ہے, اور ایک نقد ہے, تو بڑا مشکل ہے کہ انسان کو نقد کے بجائے ادھار کی طرف متوجہ کیا جائے, بہت مشکل کام ہے. تو یہ دیکھیے کہ امام غزالی بھی نقد ایک چیز آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ آئیے اس راستے کی طرف, اس میں آپ کو بڑی بہت جلد فرشتوں سے ملاقات ہو جائے گی, بہت جلد عالم بالا کے حقائق آپ پر کھل جائیں گے, آپ کو قبور کا کشف حاصل ہو جائے گا. سارے صوفیہ حضرات جو ہیں وہ آپ کو نقد یہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے بھی تصوف کو تحریک بنانے کی کوشش کی تھی. ہمارے اس زمانے کے ایک مشہور کالم نگار ہارون رشید صاحب بھی ان کی بیعت ہو گئے تھے ایک زمانے میں, تو وہ خاص طور پر اپنی بات کی تشہیر کیا کرتے تھے یہ کہہ کے کہ اگر آپ میری بیعت کر لیں گے تو آپ کو بہت جلد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بیعت کرا دوں گا. تو اب یہ نقد ہے نا, تو اس نقد کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں کہ ملاقات بھی قیامتی میں ہوگی, تو یہ سمجھانا ذرا مشکل ہے. مولانا مودودی بھی ایک نقد چیز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آؤ, ہم جدوجہد کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں خلافت راشدہ کا حیا ہو جائے گا, ایک ایسی حکومت قائم ہو جائے گی جس میں اسی دنیا میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی, عدل حاصل ہو جائے گا, قانون کی حکمرانی قائم ہو جائے گی. تو ایک نقد چیز ہے, نقد چیز کی طرف انسان بڑی جلدی لپکتا ہے.
یہ زیادہ تر مڈل ایسٹ یا انڈیا پاکستان سے ہیں, کیا کوئی شخصیات ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے ویسٹ میں یا نارتھ امریکہ میں جنہوں نے اگر اس پائے کا کام نہیں کیا لیکن انہوں نے متاثر کیا لوگوں کو یا آج کل وہ کر رہے ہیں کام؟ دوسری ایک چھوٹی سی وضاحت کہ کل بھی آپ نے نام لیے تھے مختلف علماء کے جو وفات پا چکے ہیں. عام طور پہ ہمارے ہاں ان کے ساتھ رحمت اللہ کہا جاتا ہے, آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو اس کی تھوڑا سا بتائیں.
تو اب ارشاد کر لیتے ہیں رحمت اللہ. اصل میں دیکھیے کہ ایک واعظانہ گفتگویں ہوتی ہیں اور ایک خالص علم اور تعلیم کی گفتگو ہوتی ہے, اس میں کوئی بہت ادب آداب نہیں ملحوظ رکھے جاتے, اس میں ان چیزوں کو ذرا دروازے پہ رکھ کے آ جانا چاہیے. اس میں شخصیات کا بھی بعض اوقات پوسٹ مارٹم کرنا پڑ جاتا ہے, تو ہم بہت ادب کرتے ہیں, بہت احترام کرتے ہیں, سب کے لیے دعا کرتے ہیں. رحمت اللہ علیہ تو ایک دعا ہے, اللہ ان پر اپنی رحمت کرے, یقیناً یہ دعا ہر ایک کے لیے ہم کو کرنی چاہیے. آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ یہ تو وہ چار شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ایک طریقے سے پوری امت مسلمہ کو اپنی گرفت میں لیا ہے ایک طویل عرصے تک، ان کے زیر اثر بہت سے علماء پیدا ہوتے ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، وہ نارتھ امریکہ میں بھی بہت سے لوگ ہیں کام کر رہے ہیں، لیکن تاریخ انسانی میں روز آئنسٹائن اور نیوٹن نہیں پیدا ہوتے. سائنس کے بہت سے ادارے ہیں، لوگ ایجادات بھی کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں میں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی کچھ ڈائمینشن ایڈ کی اس میں. تو ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ کے جو اس طریقے سے تاریخ کا رخ بدل دیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. غلط اور صحیح ہونا بالکل الگ ہے، اس پر میں نے ابھی کوئی بات نہیں کی. یعنی یہ غیر معمولی شخصیات ہیں جنہوں نے جس طریقے سے اپنی بات کو پیش کیا اور جن دلائل کے ساتھ پیش کیا اور جس زور کے ساتھ پیش کیا، اس کے بڑے غیر معمولی اثرات ہوئے. اس سے بعض اوقات بڑی بڑی انقلابی تحریکیں متاثر ہوئی ہیں، جیسے مثلا ایران کی تحریک اور بہت سی جگہوں پر.
ایک سوال کی گنجائش ہمارے پاس ہے سسٹر کی طرف سے، وہاں پہ تاتا غلبن آپ کا میرا آپ کو میں نے دیکھی آپ نے فرمایا
کہ امام غزالی یہ نفس کی طرف متوجہ ہوئے، اور کل آپ نے کہا تھا کہ یہ ایکچولی آپ نے تین چیزیں بتائی تھیں کہ اس طرح سے ہوتا ہے، تو کیا یہ نفس ایکچولی ملتا ہے صوفیہ کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ان سے غیر اور فرشتوں سے؟ اور دوسری چیز یہ کہ کیا ایسا اگر ہوتا ہے تو یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟
نقد ملتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا فی الواقع ملتا ہے یہ ہے سوال. مل تو نقد جاتا ہے. اب دیکھیے نا کہ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو کچھ اوراد اشکال بتاتے ہیں، کچھ چلے کچھ ریاضت کی چیزیں بتاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے دن نہیں گزریں گے کہ جس میں تمہاری ملاقات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گی. تو اس کا بالکل ابتدائی مرحلہ تو یہ ہے کہ اس کو خواب آنے لگ جاتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات ملاقات بھی کر لیتا ہے خواب میں، تو وہ تو سرشار ہو جائے گا نا. ایک شاعر نے مجھ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضور میرے خواب میں آئے تھے. میں نے کہا آپ کے والد صاحب کو بھی آپ کے خواب میں آئے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا والد صاحب زندہ ہیں؟ کہنے لگے زندہ ہیں. میں نے کہا ان سے پوچھو جا کے آئے تھے. خواب آپ کے باطن کی تمثیل ہے. تو یہ جو ریاضتیں ہیں، یہ جو آپ کا نفس آپ کو خواب میں ممثل کر کے دکھاتا ہے، وہ ڈرامیٹائز کرتا ہے چیزوں کو، یعنی وہ رسول اللہ بن کے آ جائے گا، وہ بعض اوقات شیطان بن کے آ جائے گا، وہ آپ کے والد کی صورت اختیار کر لے گا. یہ آپ کا نفس اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے. تو مشقوں اور ریاضتوں سے جو ہر انسان خواب میں دیکھتا ہے وہ بیداری میں دیکھنے لگ جاتا ہے. یعنی گویا آپ کے خواب کے سارے کردار آپ کو ایسے چلتے پھرتے نظر آنے لگ جاتے ہیں. تو حقیقت اس کی وہی ہے جو میں نے تبصرہ کر دیا کہ اپنے ابا جان سے پوچھ لیجئے کہ وہ آئے تھے یا نہیں آئے تھے. وہ کہتے ہیں اگر اماں یا ابا دنیا سے رخصت ہو گئے ہو نا، تو پورے یقین میں ہوتے ہیں کہ وہی آئے تھے. تو میں نے کہا بھائی زندہ بھی کبھی آئے ہوں گے تو پوچھ کے دیکھ لو کہ وہ آئے ہیں یا نہیں آئے، معلوم ہو جائے گا. تو خواہ زندہ ہو یا مردہ، ہر حال میں آپ کا نفس اس کو ایک تمثیل میں بدلتا ہے، جیسے کہ آپ ڈرامے میں اس میں کردار ادا کرتے ہیں. اور یہ آپ خود اپنے خوابوں کا جائزہ لیں، یہ بڑی غیر معمولی صلاحیت ہے ہمارے نفس میں. جسم پر گزرنے والے احوال کو تمثیل میں بدل دیتا ہے. جو خیالات ہمارے ہاں کہیں بچپن میں معلوم نہیں کب ہمارے اندر گئے ہوتے ہیں، ان کو تمثیل میں بدل دیتا ہے، اپنی خواہشوں کو تمثیل میں بدل دیتا ہے، اور ایک پورے ڈرامے کی شکل دے دیتا ہے. تو جب آپ کو اس نوعیت کی مشقیں ریاضتیں کرائی جائیں گی تو یہ بھی ہو جائے گا. تو یہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے. یقیناً ایسا ہوتا ہے، یعنی کچھ خوابوں پر فرشتے اثر انداز ہو جاتے ہیں، جس میں جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مبشرات کہا ہے. انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی اسی کی اعلیٰ ترین قسم ہے. آپ خوابوں کی حقیقت آپ سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے حضرت یوسف کی پوری داستان ہے. یعنی قرآن مجید نے ہر نوعیت کے خواب بیان کر دیے. بادشاہ کے خواب ہیں، ایک عام شخص ہے، ساقی کا خواب ہے، نانپوس کا خواب ہے، حضرت یوسف کے خواب ہیں. معلوم ہو جاتا ہے نا، یہ وہ خواب ہیں کہ جن میں فرشتے اثر انداز ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے اس تمثیل ہی کے ذریعے سے حضرت یوسف کو کیا ہوا ہے، 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے جھک رہے ہیں. تو اس پورے تصور کو کہ ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے، انہوں نے ایک تمثیل، ایک ڈرامے کی شکل دے دی. یہ ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں. اور یہ چیز جو آپ کو خواب میں ہوتی ہے، یہ بیداری بھی ہو جاتی ہے کچھ مشقوں اور ریاستوں کے نتیجے. ان میں سے کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوتا. میں نہیں دیکھیے ہر جگہ عطائی جھوٹے لوگ ہوتے ہیں, میں بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ واقعتاً مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں, محسوس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جن لوگوں کو وہ دیکھتے ہیں چونکہ ان میں سے کوئی بھی ان کے والد کی طرح زندہ نہیں ہے تو پوچھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں نے یہ سوال کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب آپ قیامت میں اٹھیں گے اور رسول اللہ سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے جو آپ کے ابا جان نے دیا ہے. تو میں تو کبھی اس طرح یہ کام نہیں کرتا. آپ کیا کتنے دیر کا وقفہ کر کرنا ہے یا نہیں کرنا؟
نہیں ابھی تو سلسلہ چل رہا ہے, ٹی بریک لینی ہے ابھی. کتنی دیر کی؟
یہ جگہ بند کر. الحمد للہ, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على محمد الامین, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, اسلامی دعوت کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے پچھلی نشستوں میں تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا ہے, اور جن دلائل پر یہ پس منظر استوار ہوا ہے ان کی طرف بھی اشارات کر دیے ہیں, ان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. میں اب اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. اس کے دوران میں اپنے استدلال کی وضاحت بھی کروں گا, اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہوتی چلی جائے گی کہ جن لوگوں سے میں اختلاف کر رہا ہوں ان کے استدلال کی میرے نزدیک یا میری تحقیق کے مطابق کیا غلطی ہے. اس پس منظر میں بڑی غیر معمولی شخصیات ہیں, بلکہ میرے دو جلیل القدر بزرگ ہیں جن کی آغوش میں نے شعور کی آنکھ کھولی ہے, اور بدرجہ آخر میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین احسن اصلاحی بھی ہیں. میں ان سب بزرگوں کا بے حد احترام کرتا ہوں, ان کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن حق کی عزت اور حق کا احترام سب سے بڑھ کر ہے. علم کی دنیا جذبات کی دنیا نہیں ہوتی, اس میں بے لاگ تجزیہ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے. یہ ہر علم میں اور ہر صداقت میں ضروری ہے. اگر وہ مذہبی علم اور مذہبی صداقت ہے تو پھر تو وہ ایک دینی فریضہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص پر کوئی حق واضح ہو گیا اور اس نے وقت پر اس کی گواہی نہیں دی تو اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی جائے گی. دین کا معاملہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ہر طرح کے تعصبات سے بالکل بالا تر ہو کر اس کو دیکھیں, اور وہ کسی بھی لحاظ سے ہمارے لیے کوئی جذباتی مسئلہ نہ بنے. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے, اور قرآن مجید نے دو صورتوں میں, ایک سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں, الگ الگ پہلوؤں سے اس کو موضوع بنایا ہے کہ ہم قائم بالقسط رہیں, یعنی انصاف پر کھڑے ہو کر بات کریں, دین کے معاملے میں بھی, دنیا کے معاملے میں. سورہ نساء میں یہ کہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اللہ کے لیے صحیح بات کی، انصاف کی گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. اور یہ کہا ہے کہ اگرچہ یہ گواہی تمہیں اپنے خلاف، اپنے اعزاء اقربا کے خلاف، اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے. اور دوسری جگہ یہی بات دہرا کر یہ کہا ہے کہ ولا یجرمنکم شنان قوم الا اللہ تعدلوا عدلوا ہوا اقرب للتقوی. کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کے خلاف کوئی بات کرو، انصاف کے خلاف کوئی بات کرو. انصاف کی بات کرو، ہر حال میں انصاف کی بات کرو، یہی تقوی کے قریب تر. تو یہی جذبہ، یہی احساس ذمہ داری ہے جس کی بنا پر ہمیں بعض اوقات اپنے جلیل القدر بزرگوں پر بھی تنقید کرنا پڑ جاتی ہے، یا ان کی کسی غلطی کو بیان کرنا پڑ جاتا ہے. اس کو کسی بزرگ کے استخفاف پر محمول نہیں کرنا چاہیے. ہم ان کی عظمتوں کا، ان کے کام کا احترام کرتے ہیں، اس کی غیر معمولی عزت ملحوظ رکھتے ہیں. اس تمہید کے ساتھ میں اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کر رہا ہوں. پہلی چیز جس کو میں نے اس موضوع سے متعلق واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ میزان میں اس پر گفتگو کی ہے، وہ یہ غلطی ہے کہ دین میں جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بطور اصول یہ فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کوئی حکم دیتے ہیں، اپنی شریعت میں کوئی قانون نازل کرتے ہیں، کوئی ذمہ داری ڈالتے ہیں، تو وہ انسان کی صلاحیت کے لحاظ سے ڈالتے ہیں. میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. اب یہ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں مزدوری کرنے والے لوگ ہیں جو سارا سارا دن مزدوری کر کے بمشکل اپنا پیٹ بھرتے ہیں، ریڑھی لگا کے کچھ پھل سبزیاں بیچ کے بمشکل اپنے بچوں کے لیے گھر میں کچھ لے جاتے ہیں، دفتروں میں کام کرتے ہیں، اور بعض اوقات دو وقت کا خرچ پورا کرنے کے لیے دو دو ملازمتیں کرتے ہیں. کسان اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، مزدور فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو بڑے لوگ ہیں ان کی بھی مصروفیات غیر معمولی ہوتی ہیں. کوئی سائنسدان ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے. اس میں آپ ایمان کے تقاضے بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ خواہ آپ مزدور ہیں، خواہ آپ ڈاکٹر ہیں، خواہ آپ انجینئر ہیں، خواہ سائنسدان ہیں، خواہ بڑے کاروباری ہیں، آپ کو حقائق میں انتخاب کرنا ہوگا. آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس خالق نے آپ کو ایمان کی دعوت دی ہے. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے پاس تو اس کا وقت نہیں ہے. یعنی یہ انسان کے غور و فکر کی چیز ہے اور ہر انسان اس میں کچھ وقت نکال لیتا ہے. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ تم جیسی زندگی بسر کر رہے ہو ہر جگہ کوشش کرو کہ اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر قائم رہو. مشکلات ہوں گی، مسائل ہوں گے، لیکن سچ بولنا ہے، پورا تولنا ہے، جھوٹ کو اپنی زندگی کا طریقہ نہیں بنانا. یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہر آدمی کو کرنی چاہیے، یعنی کسی کے پاس اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. اسی طرح سے آپ کوئی اور ذمہ داری اگر بیان کریں، جو ذمہ داری ایک مزدور بھی انجام دے سکتا ہے، جو ایک کاروباری آدمی بھی انجام دے سکتا ہے، اور علم عقل مانتے ہوں کہ یہ کوئی بار نہیں ڈال دیا آپ نے، وہی بات کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، آدمی کی وسعت کے برابر ہی بات ہو رہی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ ہر شخص کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں حکومت الہیہ قائم کرنے کی جدوجہد کرے، اور اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو وہ کسی منظم جماعت کا حصہ بنے، اس میں شامل ہو کر یہ جدوجہد کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو خود اپنی جماعت بنائے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ذمہ داری کس طرح ہر آدمی پر ڈالی جا رہی ہے؟ یہ میں نے ایک مثال دی. تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے اہل علم کو اور اس پر کام کر کے، تحقیق کر کے ان کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح باقی معاملات میں اس اصول کا لحاظ رکھتے ہیں کہ ہر شخص پر اس کے لحاظ سے ذمہ داری ڈالی جائے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اس کے راستے کی طرف بلائیں، اس کے لیے دعوت کا لفظ استعمال ہوا، تذکیر کا لفظ استعمال ہوا، انذار کا لفظ استعمال ہوا، لیکن یہ ذمہ داری کیا ہر مسلمان کے اوپر یکساں طور پر ڈال دی گئی؟ یعنی ایک ہی طریقے سے، ایک ہی جیسے حالات میں، ایک ہی لائے عمل کے ساتھ ہر مسلمان کو یہ بتا دیا گیا؟ ایک تو چیز ہے نا اجمال میں یہ دعوت دینی ہے، لیکن کیا یہ ذمہ داری آپ پر بھی، مجھ پر بھی، ان پر بھی اسی طرح ہے جیسے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر تھی؟ یہ میں سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ سوال ہمارے ہاں اس سارے دعوت کے علم میں جس کا میں نے پس منظر آپ کو بیان کیا ہے زیر بحث ہی نہیں آیا. حالانکہ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی ذمہ داری ڈالتے ہیں تو وہ افراد کے لحاظ سے ڈالیں گے نا. تو میں نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں دعوت کی اس ذمہ داری کی تقسیم واضح کی ہے. چنانچہ جب آپ میزان میں وہ باب نکالیں گے جس کا عنوان قانون دعوت ہے، تو اس میں آپ کو دعوت بحثیت دعوت کے ہر ایک سے مخاطب ہوتی نظر نہیں آئے گی، بلکہ پہلا عنوان ہوگا پیغمبر کی دعوت، فرد کی دعوت، علماء کی دعوت. کہ قرآن مجید نے، اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور اس سے خود آپ پر یہ واضح ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ خود یا ان کی کتاب کسی چیز کو موضوع بناتی ہے تو وہ کیسے موضوع بناتی ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں دعوت کے موضوع پر فقہ میں کوئی کام نہیں ہوا یا حدیث کی کتابیں اس سے خالی ہو گئیں، لیکن قرآن کا تو یہ موضوع ہے، اور قرآن مجید نے بالکل اسی طریقے سے الگ الگ کر کے بتایا ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے. یعنی دعوت تو سب کی ذمہ داری ہے، لیکن اس دعوت میں کس کو کیا کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ جب کسی شخص کو اپنا نبی بناتا ہے یا ان نبیوں میں سے کسی کو اپنا رسول بناتا ہے، اس پر جو دعوت کی ذمہ داری ڈالتا ہے، اس پر جو دعوت کی ذمہ داری، یعنی دعوت تو ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، لیکن جب کسی نبی اور رسول پر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو وہ اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے. یعنی وہ ذمہ داری اپنی نوعیت کے لحاظ سے بھی بالکل مختلف ہوتی ہے، وہ ذمہ داری اپنے مراحل کے لحاظ سے بھی بالکل مختلف ہوتی ہے، اور وہ نبی اور رسولوں کے معاملے میں بھی مختلف ہے. یعنی ایک چیز تو یہ ہے نا کہ میرے اور آپ کے معاملے میں مختلف ہے، وہ نبی اور رسول میں بھی مختلف ہے. نبی کی ذمہ داری اور رسول کی ذمہ داری میں بھی فرق ہے. تو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذمہ داری ڈالی تو اس ذمہ داری کو کیسے ڈالا ہے. یہ معلوم ہے کہ جب نبی پر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو اس کو ہر طرح کی معاشی جدوجہد سے روک دیا جاتا ہے، گویا وہ اسی کام کے لیے. اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، یہ میرا کام ہے، اب آپ کو میں نے اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے، اب یہ کام آپ انجام دیں گے. یہ دیکھیے یہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی ہم نے کسی آدمی کو کہا کہ ہماری مملکت اور نظام حکومت کو چلاؤ، تو ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ آپ از راہ کرم اپنا کاروبار چھوڑیے، دکان سے اٹھیے، کلینک سے اٹھیے، اب ہم آپ کو ایک معقول تنخواہ دیں گے اور آپ یہ کام کریں. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو وہ کپڑے کے تھان لے کر اسی طریقے سے اپنے کام کے لیے نکلے، تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی آپ کپڑا بیچو گے یا ہماری حکومت چلاؤ گے، تو بیت المال سے ایک مناسب وظیفہ ان کے لیے مقرر کر دیا گیا. آپ کسی ملک کا نظام چلانے کے لیے بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بیوروکریسی کا انتخاب کرتے ہیں، تو یہ جانتے ہیں کہ پھر ہم ٹیکس سے پیسے اکٹھے کر کے ان کو تنخواہیں دیتے ہیں تاکہ وہ اس قومی یا اجتماعی ذمہ داری کو ادا کر سکیں. میں ایک زمانے میں سول سروسز اکیڈمی میں پڑھاتا رہا ہوں، تو ایک طالب علم نے، جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ بعض اوقات بے سوچے سمجھے گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ جو مولوی لوگ ہیں دیکھیے ہماری زکوٰۃ کے پیسے کھاتے ہیں اور اب کچھ بھی نہیں کرتے. تو میں نے کہا عزیزم ذرا تشریف رکھیے، زکوٰۃ ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں، وہ جمع ہوتی ہے. جس آدمی کا آپ بات کر رہے ہیں وہ صبح جب آپ ابھی بستر میں اٹھ رہے ہوتے اٹھتا ہے اور اذان دیتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ اذان کی آواز نہ آئی ہو مسجد سے؟ نماز پڑھانے کے لیے جاتا ہے، ہم کسی اور خدمت کے لیے بلاتے ہیں وہ آتا ہے، تو یہ آپ کو کیسے گمان ہوا کہ آپ اپنے ابا جان کے گھر کا ماس لاتے ہیں، ہم سے بالجبر ٹیکس لیا جاتا ہے اور اس سے آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے، کبھی سوچا آپ نے اس بات کے اوپر؟ یعنی آپ سمجھیں کہ آپ تو کام کر رہے ہیں، آپ غالباً گھر سے کما کے لا رہے ہیں، اس کے لیے بھی بندوبست معاشرے نے کیا، آپ کے لیے بھی بندوبست معاشرے نے کیا، آپ کبھی 9 بجے وقت پر دفتر نہیں پہنچتے، اس نے کبھی اذان قضا نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ جب کسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں تو گویا اس کو معاشرے کے اندر سے اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں کہ اب تم نے میرا کام کرنا، اور پھر اس کے ذمے یہ کام لگاتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو کیا کرے، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ لوگ، میں نے جو ہدایت ان کے اندر دی تھی اور ان کو ہدایت دے کر دنیا میں بھیجا تھا، وہ اس میں اختلافات کرنے لگ گئے ہیں، تو فباعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو میں نے نبی بھیجے تاکہ وہ جا کے لوگوں کو انذار کریں، بشارت دیں، خبردار کریں کہ ایک دن آنے والا ہے موت کے بعد، یہی پیغمبروں کا اصل کام ہے، وہ آپ کی دنیا کے مسائل حل کرنے نہیں آئے، خبردار کرنے آئے ہیں کہ موت کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہونے والی ہے، اسی کو محور بنا کر وہ گفتگو کرتے ہیں تمام تر، اور اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دیتے ہیں نبی کی حیثیت سے. اب یہ زندگی ایک ڈاکٹر وقف نہیں کر سکتا، ایک انجینئر وقف نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ میں نے انسانوں کو مختلف کاموں کی صلاحیت دے کے پیدا کیا ہے، اور ان میں بڑے درجات کا فرق رکھا ہے، صلاحیتوں کا فرق رکھا ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لیں اور دنیا کا نظم چلے، تو اللہ اپنے کام کے لیے نبی کا انتخاب کر لیتا ہے. ان نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ جن کو رسول کے منصب پر فائز کرتا ہے، ان کے ذمے انذار اور بشارت سے آگے بڑھ کے ایک مزید کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم پر اللہ کی حجت پوری کر دیں، یعنی حق کو اس طرح واضح کر دیں کہ کوئی شبہ اس کے بارے میں باقی نہ رہے، وہ اس کے لیے اپنی جان گلا دیتے ہیں، اور جب پوری طرح حق واضح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت برپا کرتے ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ لازماً غلبہ عطا فرماتے ہیں، ان کو سرفرازی عطا فرماتے ہیں، اور جو ان کے منکرین ہیں ان کو سزا دیتے ہیں. اور میں یہ عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی کہ یہ سزا دو صورتوں میں دی جاتی ہے اور دنیا میں دیتے ہیں، یعنی ایک اس صورت میں کہ ان کو مٹا دیا جاتا ہے، یہ مشرکین کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرے جو توحید کو ماننے والے ہیں ان کو محکوم بنا لیا جاتا ہے. اس مقصد کے لیے، محکوم بنانے کے لیے ان کو جدوجہد بھی کرنا ہوتی ہے، اور جب وہ محکوم بناتے ہیں تو اس سے ایک حکومت بھی وجود میں آ جاتی ہے، یعنی ان کو جو کام دیا گیا تھا وہ کام اصل میں ایک سنت کا ظہور تھا کہ اللہ دنیا میں جس قیامت کی وہ منادی کر رہے تھے اس کو دکھا دے. جیسے ایک سائنسدان ایک نظریہ قائم کرتا ہے تو وہ اپنے معمل یا اپنی لیبارٹری میں آپ کو تجربہ کر کے دکھاتا ہے، تو پیغمبر جو دعوت دینے کے لیے آتے ہیں کہ ایک دن یہ سب دنیا ختم ہو جانی ہے اور ایک نئی دنیا کی ابتدا ہونی ہے، اور اس میں ایمان اور عمل کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے، یہ انسان نہیں مانتا، اس کے دلائل دیے جاتے ہیں تب بھی نہیں مانتا، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ کام اپنی اس قوم پر کر کے دکھا دیتے ہیں، یہ ہو جائے گا، تمہارے سامنے ہو جائے گا. یعنی ہم تنہا کھڑے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ جب یہ قوم ہماری مٹھی میں ہوگی، اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہم کر رہے ہوں گے. ہمارے پاس اگر اچھے ساتھی مل گئے بڑی تعداد میں تو ان کے ذریعے سے فیصلہ کریں گے، ورنہ خدا کے فرشتے آئیں گے اور جس طرح انہوں نے قوم لوط کو اڑا کر رکھ دیا اور قوم سمود کو ایسے ہی اڑا کر رکھ دیا. یہ پیغمبر کی دعوت ہے، اس کے کچھ لازمی مراحل ہیں، یعنی اس میں پیغمبر دعوت دیتا ہے، اپنی قوم پر اللہ کی حجت پوری کر دیتا ہے دعوت اور انذار کے ساتھ، اور اس دعوت اور انذار میں بھی ایک مرحلہ الگ الگ لوگوں کو مل کر بات پہنچانے کا ہوتا ہے، پھر انذار عام کا مرحلہ ہوتا ہے جس میں پیغمبر کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بستی میں اب ہانکے پکارے یہی پیغام پہنچا دیں جا کر، پھر اتمام حجت، پھر اس کے وقت بعد وہ وقت آتا ہے کہ پیغمبر سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ کو قوم کو چھوڑ دینا ہے، وہ ایک سیکنڈ پہلے بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا. قرآن نے مثال دی ہے کہ حضرت یونس نے اپنی مرضی سے قوم کو چھوڑ دیا, تو ہم نے ان کو سزا دی, دنیا میں سزا دی, یعنی پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس منصب پر فائز کیا گیا تو اس میں دیکھیے کہا ولا تکن کا صاحب الحوت, کہیں مچھلی والے کی طرح جلد بازی نہ کر بیٹھنا. فاصبر لحکم ربک, آپ کو اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرنا, یعنی باغ خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں, بس کام مکمل ہو گیا. تو جب وہ قوم کو چھوڑتے ہیں تو یہ ہجرت و برات کا مرحلہ ہوتا ہے, اور جیسے ہی وہ ہجرت کرتے ہیں اس کے بعد قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے, یعنی اب جزا و سزا برپا ہو جاتی ہے. یہ پیغمبر کی دعوت ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے, تو اس وجہ سے جو واقعہ 575-76 عیسوی میں پیش آیا کہ ایک ہستی محمد الرسول اللہ کے نام سے دنیا میں آئی, محمد بن عبداللہ نے لوگوں کو بتایا کہ اب میں محمد الرسول اللہ ہوں, تو اس کے بعد جو تاریخ بنی وہ تاریخ جس کے واقعات سے تبلیغی جماعت کے لوگوں نے استدلال کیا, وہ تاریخ جس کو سامنے رکھ کر مولانا مودودی صاحب نے اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے لکھا, وہ تاریخ جو میرے جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اصلاحی نے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کے مختلف ابواب میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں بکھیر دی, وہ اصل میں پیغمبر کی دعوت کی تاریخ ہے. اس کا میری اور آپ کی دعوت سے کوئی تعلق نہیں, وہ رسول اللہ کی دعوت کی تاریخ ہے. اس دعوت کے لیے خدا کا فیصلہ یہ تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ میں نے یہ رسول سائل کی درخواست دے کر نہیں بھیجا کہ تم اس کو رد کر دو گے تو یہ واپس آ جائے گا, یہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر میرے دین کا غلبہ قائم کر کے آئے گا, یہ میں نے ذمہ داری اس کو یہی دی. تو رسول کی دعوت, یعنی غلطی کیا ہوئی, غلطی یہ ہوئی کہ دعوت, تذکیر, انذار, یہ الفاظ لے لیے گئے اور اس کے بعد کسی نے واقعے کو دیکھا کہ کیا ہوا, حضور نے کیا کیا, اور کسی نے اس سے متعلق آیات کو دیکھا, اور آیات اور واقعے دونوں کے بارے میں یہ خیال کیا کہ یہ جو کچھ وہاں ہوا ہے وہی ہمیں بھی کرنا ہے یا وہی ہم سے بھی ہو جائے گا. آپ سمجھ گئے میں جس غلطی کی نشاندہی کر رہا ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جب زمین پر اس کی دعوت لے کر آتے ہیں تو ایک بالکل مختلف قانون ہے جو کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ان کو اگر اقتدار مل جائے تو فی الواقع خدا کی حکومت قائم ہو جاتی ہے, خدا براہ راست اس حکومت کو چلاتا ہے, یعنی پیغمبر کی حیثیت اس کے وائسرائے کی ہوتی ہے, خدا فیصلے کر رہا ہوتا ہے. آپ قرآن مجید کو اس روشنی میں پڑھیے, وہاں چھوٹے چھوٹے معاملات کا فیصلہ خدا سنا رہا ہوتا ہے, خود مقدمے اصلاً جو رسول کی عدالت میں جا رہے ہوتے ہیں خدا کی عدالت میں جا رہے ہوتے ہیں. یعنی نہ وہ دعوت کسی عام انسان کی دعوت ہے, نہ وہ ہجرت کسی عام انسان کی ہجرت ہے, نہ وہ حکومت کسی عام انسان کی حکومت ہے, نہ اس کے نتیجے میں برپا ہونے والا جہاد کسی عام انسان کا جہاد ہے, وہ ایک بالکل مختلف چیز ہے. تو پیغمبر کی دعوت, میں نے اس کو پھر قانون دعوت میں اگر آپ میزان میں دیکھیں تو اس کے سارے مراحل کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اب یہ دیکھیے کہ هو الذی ارسل رسولہ, یہ پیغمبر کی دعوت کو بالکل ٹھیک بیان کر رہی ہے آیت, ایسا ہی ہوا, ایسا ہی ہوتا ہے, اور یہ صرف محمد الرسول اللہ کے معاملے میں نہیں ہوا, ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا. یعنی اس کو اگر آپ قرآن میں پڑھیں گے اب اس روشنی میں تو قرآن کا صفحہ صفحہ اس کو بیان کرے گا. میں نے مثال دی تھی کہ ایک چھوٹی سی سورہ قمر کو دیکھیے, یعنی اس سورہ میں اللہ تعالیٰ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ یہ کوئی بھی نشانی دیکھ لے تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, قیامت بہرحال برپا ہونی ہے, ان کو بتاؤ کہ یہ قیامت ہم نے نوح کے ذریعے سے برپا کر کے دکھائی, ہم نے لوط کے ذریعے سے برپا کر کے دکھائی, ہم نے عاد و ثبوت پر برپا کر کے دکھائی. یہ سارے بیان کرنے کے بعد فرعون تک آ کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کفارکم خیر من اولائکم, اے محمد کیا تیرے منکرین ان سے بہتر ہیں کہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہوگا, ان کی بھی اسی طرح پٹائی ہوگی. تو یہ ایک غیر متبدل قانون ہے. چنانچہ اس کے بارے میں جہاں کہیں یہ بیان ہوا ہے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ عام طور پر اس کو بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ میری پیغمبروں کے بارے میں سنت ہے، قانون ہے میرا، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جب بھی میں نے زمین پر کسی پیغمبر کو بھیجا ہے ہمیشہ اس نے اسی طرح دعوت برپا کی ہے، وہ انہی مراحل سے گزری ہے. صرف آخر میں جا کے کسی قوم کے ساتھ کرنا کیا ہے اس میں فرق واقع ہوا ہے، اور وہ یہ کہ اگر پیغمبر کے ساتھ دینے کے لیے دو آدمی بھی نہیں نکلے تو اللہ نے پھر ان پر ذمہ داری نہیں ڈالی. پھر اس کے فرشتے آئے ہیں لوط کے گھر میں، انہوں نے قیام کیا ہے، ان سے کہا ہے آپ نکل جائیے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیے گا، آپ کی بیوی بھی ساتھ نہیں جائے گی، اس بستی کو ہم الٹنے والے ہیں. یہ تصویریں ہیں جو قرآن مجید میں پیغمبروں کی دعوت کی قرآن نے بیان کی، کہ پیغمبر کی دعوت ایسے برپا ہوتی ہے. تو اس کی آیتوں کو اور اس کے واقعات کو سامنے رکھ کر اگر میں یا آپ یا مولانا الیاس یا مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کوئی دعوت برپا کریں گے اور یہ خواب دیکھیں گے کہ یہی کچھ ہوگا یا یہی کچھ کرنا ہے، تو یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اس کے مطالبات بھی کبھی پورے نہیں ہو سکتے، یہ ممکن ہی نہیں. چنانچہ اب تاریخ کم و بیش اس کی گواہی دے رہی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے پیغمبر کا معاملہ ہے. اس لیے یہ جو تعبیر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اختیار کی انقلاب کا نبوی منہاج، وہ کوئی انقلاب کا منہاج ہے ہی نہیں، وہ ایک سنت الہی کا ظہور ہے، وہ خدا کی طرف سے دینونت جزا و سزا کا ظہور ہے. اس میں کوئی اقدام، کوئی قتال، کچھ نہیں ہوا، اس میں قتل عام ہوا ہے جس وقت لوگوں نے انکار کر دیا. تو اس لیے ان دو چیزوں کو ملانے کی غلطی نے بہت ستم اٹھایا ہے، اور انہی آیات کے غلط استدلال سے اس وقت دہشت گردی پیدا ہو گئی. یہ اصل میں ایک بالکل دوسرا قانون ہے، پیغمبر کی دعوت. تو پیغمبر کی دعوت کیا ہوتی ہے، کن مراحل سے گزرتی ہے، اس کو میں نے بھی بیان کر دیا ہے اسی عنوان سے قانون دعوت میں، اور مولانا امین احسن اصلاحی میرے جلیل القدر استاد کی جو کتاب ہے جو دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کے عنوان سے دنیا کی بہت سی زبانوں میں چھپ چکی ہے، وہ پوری کتاب بھی اصل میں میری اور آپ کی نہیں، پیغمبر کی دعوت کو بیان کر رہی ہے. مولانا کو غلطی یہ لگی ہے کہ انہوں نے اس کو میری اور آپ کی دعوت بھی سمجھ لیا. وہی آیتیں ہیں، وہی واقعات ہیں. ان واقعات یا ان آیتوں سے جو لوگ استدلال کرتے ہیں وہ ایک بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو میں نے پہلی جو خدمت انجام دی ہے اپنے علم کی حد تک وہ یہ ہے کہ اس کو الگ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ خدا کے پیغمبر کی دعوت ہے، یہ پیغمبر آخری مرتبہ آ چکے ہیں، اب کسی کو نہیں آنا. اور اس پر میں نے تبصرہ کیا تھا، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا میں کیوں نہیں. وہ ایک مرتبہ ایک صاحب کو بہت ضرورت پڑ گئی دوسری شادی کرنے کی، پھر تیسری شادی کرنے کی، تو خود مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی اس تیسری شادی میں شریک تھے. تو انہوں نے اس موقع پر اپنا ایک شعر سنایا، انہوں نے کہا کہ جب بھی سنتا ہوں کوئی عقد کہیں ہوتا ہے حسرت آتی ہے کہ افسوس یہ میں کیوں نہ ہوا. تو یہ حسرت جو ہے یہ بعض اوقات دین کے کاموں میں پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ جب کبھی کوئی اس طرح کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میں خدا کا مامور ہوں، مجھے خدا نے اس منصب پر فائز کیا ہے، تو پھر لوگ بہت قریب آتے ہیں، تو انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو نبوت ختم ہو گئی. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نبوت ختم ہو گئی، جن لوگوں کو یہ غلطی لگی کہ نبوت ختم نہیں ہوئی انہوں نے بھی ایک بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے. اسی طرح رسالت بھی ختم ہو گئی ہے، اور رسالت ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت بھی ختم ہو گئی، یہ کہ کوئی خدا کا بندہ اٹھے گا، وہ لوگوں کے لیے یہ جدوجہد برپا کر دے گا، اس کے نتیجے میں یا قوم تباہ ہو جائے گی، اس پر عذاب آ جائے گا، یا اس کی حکومت قائم ہوگی اور اس میں خدا حکومت کرے گا زمین پر، وہ حکومت الہیہ ہوگی، اور پھر اس حکومت کی طاقت سے وہ منکروں کو سزا دے گا. اگر کبھی آپ بائبل پڑھنے کا شوق ہو اور اس میں خاص طور پر انبیاء کے صاحب پڑھیں، تو اس میں جس جگہ رسول اللہ کی پیشین گوئیاں ہیں اس میں یہ جو دعوت ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں لوہے کا عصا ہوگا، وہ اس کے ذریعے سے قوموں کا فیصلہ کرے گا. یہ آپ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ خدا تعالیٰ یہ معاملہ کیسے کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ معاملہ کیا ہے. اس وقت وقت نہیں ہے میں اس کی بہت تفصیلات بیان کرتا، لیکن مجھے چونکہ اجمال سے بات آگے بڑھانی ہے، تو پیغمبر کی دعوت، اس کا مجھ سے، آپ سے، مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی سے، امام غزالی سے، مولانا الیاس سے کسی سے کوئی تعلق نہیں. اس کے واقعات بھی وہیں کے واقعات ہیں، اس سے متعلق آیات بھی وہیں کی آیات ہیں، اور قرآن بالکل واضح کر دیتا ہے اس کو. یہ جو آیت ہے والذی ارسل رسولہ بالہدا، یہ تین مقامات پر غالباً آئی ہے، تینوں جگہ قرآن میں نکال کے دیکھ لیجیے، اپنے کانٹیکسٹ میں بالکل واضح طور پر بتا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے. غور نہیں کیا لوگوں نے، تو شروع یہاں سے ہو رہی ہے کہ میں نے اپنا رسول بھیجا ہے، میں یہ فیصلہ کرنے لگا ہوں اس وقت، اور یہ اعلان کیا ہے کہ لاغلبن آنا و رسولی، میرے اور میرے رسولوں کے معاملے میں ہر حال میں غلبہ قائم ہونا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ یہ قیامت کو سائنسدانوں کی طرح لیبارٹری میں ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ ہو کے رہنا ہے. نہیں مانتے، عقلی دلائل سے نہیں مانتے، میں تجربہ کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ اس کی دلیل ہے. قرآن مجید پورا کا پورا اس قیامت کی سرگزشت ہے. یہ کیسے برپا ہوئی؟ اس کو پوری طرح محفوظ کر دیا قرآن نے، یعنی اس کے ایک ایک مرحلے کو، قرآن کی صورتیں، قرآن کے باب اس کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں. وہ اسی طرح دعوت سے، اسی طرح اتمام حجت، ہجرت اور برات، اور پھر اقدام کے مراحل سے گزرتے ہیں. تو آپ جب البیان کا ترجمہ چھپ جاتا ہے، خدا کرے پڑھیں گے، تو میں نے اس میں یعنی پوری طرح بتا دیا ہے، اب باب کے اندر ان کا تعارف لکھ کے بتا دیا ہے کہ یہ دیکھیے کون سا مرحلہ آ گیا ہے، اس مرحلے کی یہ صورتیں. تو قرآن مجید اس پیغمبر کی سرگزشت پہ انذار ہے، یعنی خدا کے ایک پیغمبر نے آ کر یہ سارا معاملہ کس طریقے سے کیا، کیسے ایک تنہا انسان کھڑا ہوا، ایک عبداللہ کا یتیم کھڑا ہوا، اور اس نے خدا کی طرف سے خدا کی مائیت کو ظاہر کر کے ایک قیامت برپا کر دی دنیا میں. دنیا کی سلطنتیں اس کے سامنے خزاں کے سوکھے ہوئے پتوں کی طرح گر گئیں، خاتمہ ہو گیا، ایک عظیم تبدیلی آئی، حیرت انگیز. تو یہ وہ چیز ہے. اب آپ کہیں کہ میں اس کو دہرا لوں گا، آپ اس کو دہرا لیں گے، فلاں آدمی دہرا لے گا، تو یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو الگ کر دیا. اس کے بعد ایک دوسری دعوت کی قسم ہے، اس کا تعلق حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہے. میں نے کل بھی ایک سوال کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجنے کے سلسلے کو دو حصوں میں تقسیم کیا. پہلے انفرادی نبوت کا دور رہا، یعنی ہر قوم کی طرف، قرآن نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا گیا اور اس نے آ کر اس قوم کا فیصلہ کر دیا، یعنی رسول صرف درخواست پیش کر کے نہیں گیا، فیصلہ کر دیا. فیضا جا رسولہم قضی بینہم بالقسط، جب وہ رسول آ جاتے تھے تو پھر اس قوم کا بالکل ٹھیک انصاف کے ساتھ دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا تھا، وہ ہم لا یظلمون، اور کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا. تو پہلا دور وہ تھا. دوسرا دور وہ ہے جس میں حضرت ابراہیم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح پر اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا. یعنی جیسے پہلے انسانوں میں سے کوئی ایک نبی یا رسول فرد کی حیثیت سے منتخب کیا جاتا تھا، اب یہ پوری کی پوری حضرت ابراہیم کی اولاد کے انتخاب کا فیصلہ کیا گیا. اس کو قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید کو آپ دیکھیے، پہلی سورہ فاتحہ کے بعد بقرہ ہے، اور بقرہ کا مخاطب کون ہے؟ بنی اسرائیل، حضرت ابراہیم کی اولاد کا ایک حصہ. اور سورہ تمہید کے بعد آیت 32 کے بعد جب شروع ہوتی ہے تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللتی، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی. اور وہ نعمت کہہ دی فضلتکم علی العالمین، دنیا کی ساری قوموں میں سے فضیلت دے کے تمہارا انتخاب کیا تھا. لقد اخترنہم علی علم علی العالمین، میں نے پورے انسانوں کی قوموں گروہوں کے اندر سے علی علم تمہارا انتخاب کیا، اور وہ تمہیں مرتبہ دیا ہے جو کسی اور قوم کو نہیں دیا. تو یہ حضرت ابراہیم کی ذریت. اس یہ واقعہ کیسے ہوا؟ حضرت ابراہیم بھی رسولوں میں سے ایک رسول تھے. ان کو عراق کے شہر اور میں وہ پیدا ہوئے. انہوں نے بابل میں اپنی قوم پر اللہ کی حجت پوری کی. ان کی قوم پر سورہ توبہ یہ بتاتی ہے کہ عذاب آ گیا، اسی طرح جیسے رسولوں کی قوموں پر عذاب آیا ہے. لیکن عام طور پر یہ ہوا کہ جب رسولوں کی قوم تباہ کر دی گئی تو اللہ نے رسولوں کو بھی اٹھا لیا اس کے بعد، یعنی اپنا مشن پورا کرنے کے بعد وہ اللہ کے ہاں چلے گئے۔ آپ نے پڑھا ہوگا حدیثوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشن پورا ہو گیا ہے اس موقع کے اوپر بھی بس یہی تھا کہ اب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، بلکہ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ پڑھا گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا تو لوگ بڑے خوش تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ جانے کا پیغام ہے، مشن مکمل ہو گیا، یعنی اب اس کے بعد حضور نہیں رہیں گے دنیا میں۔ تو پیغمبر عام طور پر یہی ہوا، لیکن حضرت ابراہیم کے ساتھ اللہ نے ایک دوسرا فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ میں اب آئندہ جو قومیں آئیں گی یا نسلیں آئیں گی میں نے تمہیں ان کے امام کی حیثیت سے منتخب کر لیا، انی جائل کل الناس امامہ، یعنی اب میں نے منتخب کر لیا ہے اور اب میں تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ دو علاقوں کا انتخاب کرو، ایک کنعان دوسرا عرب۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کی معلوم دنیا میں بھی یہ دنیا کا وسط ہے، بالکل دنیا کے اس وقت تو ساری متمدن دنیا کے بالکل وسط میں اللہ تعالیٰ نے دو علاقوں کا انتخاب کیا، ایک فلسطین اور ایک کنعان۔ کنعان ہی ہے جس پرانا نام جس کو آپ فلسطین کہتے ہیں، یہ قدیم کنعان ہے۔ تو یہ کہا کہ تم اپنے بیٹے اسحاق کو کنعان میں آباد کرو اور اسماعیل کو عرب میں آباد کرو، اور عرب میں میری توحید کا مرکز بناؤ، بیت اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم نے یہ گھر بنایا۔ اور اس کے بعد جب حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، قربانی کیا چیز تھی، وہ اصل میں خواب میں تمثیل تھی کہ یہ بیٹا میں اس گھر کے لیے مانگ رہا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے اس تمثیل کو حقیقت سمجھ کر چھری رکھ دی، تو اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے مانگ لیا ہے، بس یہ میرا ہے بچہ۔ تو 14-15 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو آباد کر دیا گیا وہاں پہ، اور اس گھر کی تولیت یعنی وہ گویا اس گھر کے اب نگہبان ہوں گے، اس کے معاملات دیکھیں گے، ان کو یہاں آباد کر دیا گیا، اور ادھر حضرت اسحاق کو آباد کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت اسحاق کی اولاد کو، جب وہ ایک منظم قوم بن گئی، حضرت موسیٰ کی قیادت میں یہ حکم دیا کہ اب آپ فلسطین کا علاقہ میں نے اپنے لیے خاص کیا ہے، میرے حکم کے تحت اس کو خالی کرا لے لو۔ یہ دیکھیے، اب ایک علاقہ میں نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، اس کو خالی کرا لے میرے لیے، تو اگر میں کسی علاقے کو خالی کرانے نکل کھڑا ہوں، یہ معاملہ کائنات کا پروردگار کر رہا ہے، یہ اب ایک دوسرا قانون زیر بحث آ رہا ہے۔ چنانچہ اس علاقے کو خالی کرا لیا گیا اور اس میں بنی اسرائیل کو آباد کیا گیا، وہاں اللہ کی توحید کا ایک دوسرا مرکز ہیکل سلیمانی کی حیثیت سے، بیت المقدس کی حیثیت سے قائم کیا گیا، اور ایک لمبے عرصے تک جو کم و بیش 1500 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ کی بعثت ہوئی ہے، تو 1500 سال تک، ہمارے بھی ویسے 1500 سال اب مکمل ہونے والے ہیں، 1500 سال تک کم و بیش بنی اسرائیل اس منصب پر فائز رہے، ایک قوم پوری کی پوری۔ اس کو دیکھیں، قرآن سورہ آل عمران میں بیان کرتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ عمران علی العالمین، میں نے پہلے نوح اور آدم کی طرح یعنی انفرادی پیغمبروں کا انتخاب کیا، پھر میں نے پوری آل ابراہیم اور آل عمران کا انتخاب کیا، اور پوری دنیا والوں پر ترجیح دے کر ان کو یہ کام سونپا۔ تو اب یہ کام حضرت ابراہیم کی اولاد کے سپرد کیا گیا ہے کہ وہ عالمی سطح پر اس مرکز میں بیٹھ کر، توحید کے مرکز میں بیٹھ کر، عالمی سطح پر قیامت تک خدا کا پیغام پہنچائے۔ وہ جو آیت ہے، آیت شہادت، وہ اصل میں اس منصب کو بیان کرتی ہے، یعنی وہ بنی اسماعیل کو کہتی ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد کو کہتی ہے کہ جعلناکم امتاً وسطاً، میں نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، یعنی ایک تمہارے پیچھے رسول کھڑا ہے، آگے دنیا کی قومیں کھڑی ہیں، تمہیں درمیان میں کھڑا کیا ہے کہ تم رسول سے پیغام وصول کرو اور باقی دنیا تک اس کو پہنچا دو۔ تو حضرت ابراہیم کی ذریت کے پہلے حصے نے یہ خدمت انجام دی 1500 سال تک کم و بیش، یہاں تک کہ وہ اس خدمت سے معزول کر دیا گیا اور اس پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کا قانون قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس کی طرف سے پیغمبری کے منصب پر فرد منتخب کیا جائے یا قوم، دونوں کے جرائم کی سزا دنیا میں دی جائے. رسولوں کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ میرا رسول بلو تقبل علینا بعض الاقاویل، کہیں کوئی غلطی کر دے میری بات کو بیان کرنے میں یا اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے، لقطانا منہ البطین، میں دائیں ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر اڑا دوں گا. تو یہ سخت سزا بھی، منصب بھی بہت بڑا ہے، یہ بیان ہوئی ہے. ایسے ہی بنی اسرائیل کے بارے میں اور بنی اسماعیل کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ میرے اس توحید کے مرکز کو آباد کرو، اس کو ہر طرح کے شرک سے پاک رکھو، اس میں بیٹھ کر، اس میں اور کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا، یعنی جائے جا کے واپس آ جائے، اس کا شہری نہیں بن سکتا. فلسطین کی یہ حیثیت تھی حضرت مسیح تک، ختم ہو گئی، اب یہ عرب کی حیثیت ہے اور قیامت تک. اسی لیے حضور نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ لا یجتمع فیہ دینان، اس میں کوئی دوسرا دین کا آدمی آباد بھی نہیں ہو سکتا. یہ خدا نے اس باؤنڈری کو، اس حصے کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے، اس کے لیے خصوصی احکام ہیں. اس میں کوئی غیر مسلم رہ نہیں سکتا، اس میں کوئی غیر مسلموں کا معبد بھی نہیں بن سکتا. اس میں اگر بت ہوگا یا کوئی کلیسا ہوگا تو توڑ دیا جائے گا. لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ صحابہ کرام یہاں اور خود حضور کی قیادت میں ایک ایک بت کو توڑنے کے لیے نکلے اور اس سرزمین سے باہر نکل کر انہوں نے کسی بت کو، کسی معبد کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. کبھی سنا آپ نے؟ بلکہ وہ عظیم واقعہ پیش آیا کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر کے جو فاتح ہیں حضرت عمر بن العاص، تو وہاں ان کو اطلاع دی گئی کہ کسی چوراہے میں حضرت مریم کا بت بنایا گیا تھا، تو اس کی ناک کسی نے توڑ دی. تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو تلاش کیا جائے. تو بہت تلاش کیا گیا، جب کوئی آدمی سامنے نہیں آیا تو وہ مجمع سے نکلے اور انہوں نے کہا کہ یہ میری ناک کے ساس میں حاضر ہے، کاٹ لیا. یعنی یہ سینکٹی ہے بت کی، آپ اندازہ کریں. باہر اور جزیرہ نما عرب میں کوئی سوال ہی نہیں ہے، برداشت کیا جائے. وہ توحید کا مرکز ہے قیامت تک کے لیے، اور وہاں اسلام ہی اسلام رہے گا، اور کسی کو وہاں داخلے کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے. جائیں، دیکھیں، سنیں، کوئی عارضی کام قیام کرنا کریں، واپس آ جائیں. لا یجتمع فیہ دینان، اس میں قیامت تک دو دین جمع نہیں ہوں گے. اب یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ کام اگر میں پاکستان کے بارے میں اعلان کرنا شروع کر دوں تو ان کو، یعنی سیدنا ابراہیم کی اولاد کو، اس خطے میں توحید کے مرکز کے متولی کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ ایک مسلمانوں کی حکومت قائم رکھنی ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے عالمی سطح پر حکومتوں کو، سربراہوں کو، عالمی اداروں کو خدا کا پیغام یعنی قرآن پہنچانا ہے. یہ ذمہ داری بھی نہ پاکستان کی حکومت پر ہے، نہ سعودی عرب کی حکومت پر ہے، نہ یہ ملے قوم پر ہے، نہ یہ کسی اور قوم پر ہے. تو یہ بھی ایک خصوصی قانون ہے. میں نے ایک آرٹیکل میں اس پوری بات کو بیان کیا، اس کا عنوان ہے خدا کے فیصلے. یعنی خدا تعالیٰ نے جو اپنے لیے کچھ فیصلے کیے، تو جزیرہ نما عرب اور بنی اسماعیل کی ایک خصوصی حیثیت ہے. چنانچہ آپ قانون دعوت میں پھر دوسرا عنوان دیکھیں گے، ذریت ابراہیم کی دعوت، یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد کو عالمی سطح پر خدا کے پیغام کے لیے ایک ذمہ داری دی گئی. یہ ان کا فریضہ ہے، یہ کام ان میں سے ہر آدمی پر انفرادی طور پر نہیں ڈالا گیا، بحثیت مجموعی، یعنی وہ پوری قوم اس منصب کے اوپر فائز کی گئی ہے. تو یہ کام عربوں کو انجام دینا ہے، یہ ان کے لیے خصوصی دعوت عالمی سطح پر، یعنی حکمرانوں کو خط لکھنے ہیں، خدا کا پیغام پہنچانا ہے، قرآن مجید کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ خدا کی توحید کا مرکز ہے، اس کے حج کے لیے آؤ. یہ کام ان کا ہے، یہ بھی دعوت کی ایک قسم ہے، لیکن یہ بالکل مختلف ہے. تو وہ جو آیت عام طور پر پڑھی گئی شہادت کی، اس کا تعلق ان سے ہے. اسی آیت کو آپ سورہ حج کے آخر میں پڑھیے، وہاں قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا ہے. وہاں پہ یہ کہا کہ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، تمہیں اس پر کھڑا کیا ہے. یعنی گویا ایک نسل ہے جس کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے، دنیا بھر کی قوموں سے اس کو منتخب کیا گیا. تو یہ جو سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ ہم نے عالمین پر، دنیا کی قوموں پر تم کو فضیلت دی ہے، یہ فضیلت پہلے دی گئی تھی بنی اسرائیل کو، اب دی گئی ہے بنی اسماعیل کو. یہ کام ان کو انجام دینا. اس کے بعد فرد کی دعوت, یعنی دنیا بھر میں بے شمار لوگ ہوں گے جو مسلمان ہو جائیں گے, تو اس کو قرآن مجید نے بالکل الگ بیان کیا ہے. یعنی ایک ایک آدمی ہم میں سے, اب ذرا دیکھیے کہ ہم پر یہ, ہم سے مراد یعنی اب میں بھی بحثیت ایک دین کے عالم کے نہیں, عام انسان کی حیثیت سے بتا رہا ہوں. مجھ پر بھی بحثیت ایک عام انسان کے, آپ پر بھی اللہ نے کیا ذمہ داری ڈالی ہے؟ یعنی وہ ذمہ داری جو رسول اللہ پر ڈالی ہے وہ میں نے بیان کر دی, وہ ذمہ داری جو بنی اسماعیل پر قومی حیثیت سے ڈالی گئی ہے وہ بالکل ایک الگ ذمہ داری ہے, وہ باقی دنیا کی حکومتوں اور قوموں پر بھی نہیں ڈالی گئی اگرچہ وہ مسلمان ہیں. تو وہ ذمہ داری جو فرد فرد پر ڈالی گئی ہے, ہر فرد کو کیا کرنا ہے, اس کے لیے تعبیر ہی الگ اختیار کی ہے. یہ فرمایا ہے کہ سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں, ایک دوسرے کے ولی ہیں, ایک دوسرے کے دوست ہیں, ان کے درمیان باہمی تعلق رفاقت کا ہے. ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے کہ وہ ان کو معروف کی تلقین کریں گے اور منکر سے روکیں گے. یعنی یہاں اب انذار, دعوت, یہ الفاظ ختم ہو گئے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یا دوسری جگہ اس کے لیے تعبیر اختیار کی, تواصو بالحق و تواصو بالصبر. یعنی ایک دوسرے کو سچائی کی نصیحت, ایک دوسرے کو سچائی پر ثابت قدم رہنے کی نصیحت. یہ وہ ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے مالٹے بیچنے والے پر بھی ڈال دی ہے, مزدور پر بھی ڈال دی ہے, ملازم پر بھی ڈال دی ہے, سائنسدان پر بھی ڈال دی ہے, ڈاکٹر پر بھی ڈال دی ہے. اب ذرا اس ذمہ داری کو سمجھ لیجیے کہ یہ کیا ہے. اس میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ قرآن مجید کا بڑی اہمیت کا حامل ہے. پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں معروف اور منکر کے الفاظ استعمال کیے ہیں. ایک چیز ہے دین, دین ظاہر ہے کہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو اس کا پورا علم ہونا چاہیے. معروف کا مطلب ہے وہ بھلائیاں جو ساری انسانیت جانتی ہے کہ بھلائیاں, کم نہ تولیے, جھوٹ نہ بولیے, بددیانتی نہ کیجیے, اچھے اخلاق کو اپنائیے, اسی طریقے سے اللہ کی بندگی عبادت کا طریقہ اختیار کیے. یعنی یہ ایسی باتیں ہیں جو ریڑھی پر کھڑا ہوا ایک مزدور بھی چاہے تو کہہ سکتا ہے. تو لوگوں کو اپنے گرد و پیش میں معروف کی تلقین کریں. دوسرے یہ کہ وہ چیزیں, منکر کس کو کہتے ہیں عربی میں, وہ چیزیں جو پوری انسانیت مانتی ہے کہ یہ تو برائی ہے. جیسے میں نے, یعنی اس کے لیے کوئی قرآن کی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا اخلاق کی وجود گواہی دیتا ہے کہ یہ بھلائی کی باتیں ہیں, یہ برائی کی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھلائی اور برائی کا شعور تو میں نے انسان پیغمبروں کی بھی اس کے لیے ضرورت نہیں, یہ فالح مہا فجورہ و تقوا تمہارے اندر میں نے الہام کر دیا ہوا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس الہام کو پہنچاتے رہو. اور اس کے لیے جو دوسری جگہ لفظ استعمال کیا, یہاں بتایا کہ یہ باہمی رفاقت میں ہوگا, اور دوسری جگہ استعمال کیا و تواصو, یہ ایک دوسرے کو ہوگا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے نہ ایران جانا ہے, نہ توران جانا ہے, نہ چلا لگانا ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. یہ آپ کو اپنے ماحول میں یہ کام انجام دینا ہے. یعنی آپ کے خاندان کے لوگ ہوں گے, آپ کے اعزاز اقربا ہوں گے, آپ کے دوست احباب ہوں گے, ان لوگوں کے درمیان دعوت کا یہ کام انجام دینا. اور دعوت کیا ہے؟ معروف کی تلقین, منکر سے روکنا. یعنی دیکھیے کانٹینٹ بھی خود بتا دیا, آپ کو وہاں پہ رجم کی سزا ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر تقریر نہیں کرنی ہے, یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. عام آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھلائی کی بات, جو انسانوں کے درمیان مانی ہوئی بھلائی کی بات ہے, اور برائی جو انسانوں کے درمیان مانی ہوئی برائی ہے, جس کے لیے کوئی مذہبی حکم بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو امریکہ برطانیہ میں ہر جگہ برائی سمجھی جاتی ہے, سارے انسان مانتے ہیں کہ یہ برائی ہے, اس کو کسی حال میں پنپنے نہ دیں. یعنی یہ تلقین کی جاتی ہے. تو یہ کام جو ہے اس میں دائی اور مدعو بدلتے رہتے ہیں. یعنی صبح باپ نے بیٹے کو کوئی اچھی بات بتا دی, شام کو ہو سکتا ہے بیٹے نے محسوس کیا ہو کہ ابا جان کو غلطی کر رہے ہیں, انہوں نے بتا دی. یہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا, بیوی نے شوہر کو, شوہر نے بیوی کو, اسی طرح جہاں آپ کام کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کے لیے نہیں کہا گیا, بلکہ باہمی طور پر جہاں میل ملاپ ہے, جہاں تعلق ہے، رابطہ ہے، جہاں آپ اپنے کام کے لیے یا کسی موقع کے لیے، تو وہاں آپ کو زندہ رہنا چاہیے کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو شائستگی سے، تہذیب سے کسی بلائی کی تلقین کر دیں، اور اگر کوئی برائی ہو رہی ہے، یعنی آپ کا کوئی عزیز رشوت لے رہا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اس کو سمجھائیں کہ یہ کام اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے عام آدمی کی دعوت، فرد کی دعوت جو قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ اس میں سمجھ لیجئے کہ یہ دعوت، اس کا کانٹینٹ کیا ہے؟ معروف کی طرف بلانا، یعنی بھلائی کی باتیں، مانی ہوئی بھلائی کی باتیں، اور منکر سے روکنا، یعنی مانی ہوئی برائی کی باتوں سے روکنا۔ اس میں کوئی علمی فکری بحث نہیں کرنی، یہ وہ بات ہے جس کو مخاطب مانتا ہے، اس کو تلقین نصیحت کرنی ہے، خود اپنے آپ کو بھی اور اس کو بھی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ کو ایک سچائی معلوم ہو گئی ہے، تو آپ اس سچائی اور اس حق کے معاملے میں آپ ایک دوسرے کو نصیحت کریں۔ تو اس میں بتائیے کہ عام آدمی کے اوپر کوئی ذمہ داری زائد تو نہیں پڑی نا، یعنی ایک کامن مین کے اوپر ایک فریضہ نہیں عائد کر دیا گیا کہ جماعت بناؤ، کسی میں شامل ہو، ورنہ اپنی بناؤ۔ نہیں، بس یہ کام کرنا، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ تو آپ فرد کی دعوت کے عنوان سے اس کی مزید تفصیل میزان میں دیکھ سکتے ہیں، قارون دعوت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا، اور وہ حکم یہ ہے کہ کسی جگہ کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ یعنی حکومت قائم کرنا یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے، حکومت قائم کرنا یہ موضوع ہی نہیں ہے سرے سے، نہ اس کو کبھی موضوع بنایا ہے۔ حکومت قائم ہوتی ہے ایسے ہی، جیسے میں شادی کرتا ہوں، جیسے میرے بچے ہو گئے، جیسے میں باپ بن گیا، جیسے کوئی خاتون ماں بن گئی۔ یعنی یہ ایک پرسنل ارج ہے جس سے یہ ہم کام کرتے ہیں، انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ایسے ہی قوموں کے اندر یہ ارج رکھا ہے۔ یعنی اس وقت دنیا میں دیکھیے 200 سے زیادہ حکومتیں قائم ہیں، یہ قرآن کی آیت پڑھ کے قائم ہوئی ہیں۔ یعنی اتنا غیر معمولی ارج ہے کہ جیسے لوگ شادی کر رہے ہیں ویسے ہی حکومتیں قائم کر رہے ہیں۔ تو حکومتیں قائم، اگر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے، تو مسلمانوں کی حکومت پر بھی کچھ احکام دیے گئے نا۔ یعنی جو لوگ حکومت کا نظام چلا رہے ہیں، جو لوگ ہمارے ارباب حل وقت ہیں، ان کو بھی اللہ نے کچھ احکام دیے ہیں۔ ان احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ وہ ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے جس طرح فوج کا محکمہ قائم کریں گے، جیسے پولیس کا محکمہ قائم کریں گے، یا اور اس طرح کے، ایسے ہی کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری دیں۔ ولتکم منکم امتن، یعنی تمہارے ریاست کے نظام میں سے کچھ لوگوں کو مقرر کیا جائے، کچھ لوگوں کو مقرر کیا جائے، کیا کرنے کے لیے؟ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، وہ لوگوں کو بلائی کی باتوں کی دعوت دیں۔ دیکھیے یہاں بھی الفاظ بالکل دوسرے ہو گئے، وہی معروف کی تلقین کریں اور منکر سے روکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذیل میں یہ فرمایا ہے کہ جہاں آپ کا اختیار کا دائرہ ہے، دیکھیے نا، ایک اختیار کا دائرہ فرد کا ہوتا ہے، باپ کی حیثیت سے گھر میں ایک اختیار ہوتا ہے، ایک اختیار کا دائرہ کسی ادارے کے سربراہ کا ہوتا ہے، ایک اختیار کا دائرہ حکومت کرنے والوں کا ہوتا ہے، ارباب حلوق کا، ان کو بھی ایک اختیار ملتا ہے۔ تو حضور نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی منکر تم دیکھو، اور ظاہر ہے کہ منکر کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، تو پھر اس کو تمہیں ہاتھ سے روکنا ہے۔ تو ہاتھ سے روکنے کا حکم دائرہ اختیار کے اندر ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ہمسائے کے گھروں کے میں جا کے یہ کام کر کے فساد پیدا کر دیں۔ یعنی آپ کا ایک اختیار کا دائرہ ہے، اس میں حضور نے کہا کہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ یہی ہے کہ آپ ہاتھ سے روکیں، اس لیے کہ آپ کو اختیار ہے، اور اگر اختیار رکھنے کے باوجود آپ صرف زبان سے کہتے ہیں تو دوسرے درجے میں آ گئے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس اختیار ہے تو پھر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، پھر لوگوں کے پلاٹ پر قبضہ نہیں ہونا چاہیے، روک دیں آپ اس کو، اختیار ہے روکیں اس بات کو۔ تو یہ جو جس حدیث سے انقلاب کا لایا عمل برآمد کیا ڈاکٹر اسرار صاحب نے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، وہ اصل میں دائرہ اختیار کے اندر ہماری ذمہ داری کو بیان کر رہے ہیں۔ جب مجھے اختیار حاصل ہوگا، گھر میں ہو گیا باپ کی حیثیت سے یا کسی ادارے میں ہو گیا، تو وہاں اگر مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں کسی چیز کو روک سکتا ہوں، تو پھر مجھے روکنا چاہیے اس طرح کی برائی کو۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی، اور حکومت سے بھی کہا، چنانچہ مسلمانوں کی حکومت میں جو پولیس کا محکمہ ہے وہ ان چیزوں کے لیے قائم کیا جاتا ہے جس کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے. وہ اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جن کو اب طاقت کے ساتھ بھی روکنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. دنیا بھر میں بھی پولیس اسی مقصد سے ہوتی ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جن میں طاقت استعمال نہیں کرنی ان کو سلجھائیں، جا کے لوگوں کو سمجھائیں اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، اور جہاں وہ معاملہ جرم تک پہنچ جائے تو وہاں اس کو طاقت کے ساتھ روک لیں. تو اگر ہمیں ایک لفظ ہے نا پولیس، یہ تو مغرب سے آیا ہے، اگر ہمیں اس کا محکمہ قائم کرنا ہو تو ہمارے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہوگا. اور وہ چیزیں کہ جن میں صرف تلقین کرنی ہے اس کا بندوبست بھی تجویز کیا حضور نے، اور وہ یہ کہ جو ریاست کے اندر مسجدیں ہیں مسلمانوں کی ریاست میں، ان میں نماز کی مسجدیں تو آپ بنا لیجئے، جس کو جائے نماز کہنا چاہیے جہاں مرضی بنا لیں، لیکن جمعے کی مسجد جو جامع مسجد ہے یہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہوگی، اور اس میں حکمران یا اس کا نمائندہ آ کر یہی خدمت انجام دے گا، یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر. تو یہ آپ دیکھیے کہ جو دعوت جب آپ کی حکومت قائم ہو جائے تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے. اس کے الفاظ بدل گئے، اس کا انداز بدل گیا، اس کی نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی. اور آخری چیز یہ ہے علماء کی دعوت. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب وقفے کا آپ کا حکم نازل ہو رہا ہے، تو اب اس کی اتباع کر لی جائے.
15 منٹ کا بریک،
اگلی نشست میں ہم پھر علماء کی دعوت پر غور کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ قرآن مجید نے اس کو کیسے بیان کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، کن پر عائد ہوتی ہے، اور اس کے حدود کیا ہیں، اور وہ کیا چیز ہے. اقول قولی ھذا و استغفر اللہ.
ٹی بریک لے لیتے ہیں. سسٹرز آپ کو اس طرف سے جا سکتی ہیں، کوکیز ہیں، ٹی اور چائے ہے، کافی ہے.
دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے آپ کے خلاف احکام دے دیے.
جی میں نے ان کو ہینڈ اوور کر دیا ہے.
وہ ایسے ہی پھر قبل از وقت احکام دے. اچھا انتخاب نہیں کیا آپ.
بسم اللہ کے
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد الامین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کی نشستوں میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ دعوت کا معاملہ ایسا نہیں جیسے کہ اس کو ہماری تاریخ میں اس زمانے تک سمجھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو لوگوں کے لحاظ سے تقسیم کیا ہے. عام آدمی پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالی ہے جتنی وہ اٹھا سکتا ہے، حکومت پر یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی پر اتنی ذمہ داری ڈالی ہے جس پر وہ عمل کر سکتے ہیں، اور ایک پوری قوم کو جس منصب پر فائز کیا ہے اس پر وہ ذمہ داری ڈالی ہے جو ایک قوم ہی پر ڈالی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے صدیوں سے اہتمام کیا ہے. یعنی حضرت ابراہیم سے کہا کہ پہلے جاؤ اور جا کر ایک علاقے میں اللہ کا معبد بناؤ، پھر اپنی اولاد کو اس کی خدمت کے لیے خاص کر دو، پھر وہ اولاد وہاں آباد رہی، ان میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور پھر ان کو ایک ذمہ داری دی گئی کہ وہ عالمی سطح پر یہ کام انجام دیں. تو بنی اسماعیل یا حضرت ابراہیم کی اولاد اصل میں امت بسط ہے، یعنی ان کے پیچھے پیغمبر ہیں، ان کے آگے دنیا کی قومیں ہیں، اور وہ درمیان میں کھڑے کیے گئے ہیں. وسط کا لفظ جہاں بالکل ٹھیک اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور اس کو قرآن مجید نے 2-3 مقامات پر واضح کیا ہے. اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی کہ ہمارے ہاں جو خلفشار دعوت کے معاملے میں پیدا ہوا، یا مختلف تحریکوں نے جس طریقے سے اپنی بات پیش کی، اس میں بنیادی غلطی کہاں سے ہوئی ہے. وہ یہیں اسی تقسیم سے ہوئی ہے، یعنی یہ سمجھا نہیں گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اصول کے تحت کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ حکم بالکل الگ الگ طریقوں سے دیا ہے. فرد کے لیے الگ، مسلمانوں کی کسی حکومت کے لیے الگ، بنی اسماعیل یا ذریت ابراہیم کے لیے الگ، پیغمبروں کے لیے الگ. ان میں سے کسی کی آیات کو اور کسی کے واقعات کو بھی اگر آپ خلط ملط کر دیں گے تو ہر چیز بے معنی ہو کے رہ جائے گی. چنانچہ قرآن مجید کو جب پڑھیں تو ہمیشہ یہ ملحوظ رکھیں کہ وہ ایک پیغمبر کی دعوت کی داستان ہے, پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. خدا کا ایک پیغمبر زمین پر, آخری پیغمبر بھیج دیا گیا ہے, اور اس کی دعوت پیغمبر کی دعوت کے مراحل سے گزر رہی ہے. اس میں ہجرت کا مرحلہ آ گیا ہے, اس میں اقدام کا مرحلہ آ گیا ہے, اس میں سزا کا, جزا و سزا کا مرحلہ آ گیا ہے. تو ہمیشہ اس کو دیکھیں, اور کبھی بائبل کو پڑھیں تو ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ یہ ذریت ابراہیم کی دعوت کی داستان ہے. حضرت ابراہیم کی دعوت, جس طرح کہ میں نے اس کو واضح کیا ہے, اس کی داستان ہے. پوری بائبل پیدائش سے لے کر رسولوں کے اعمال تک وہ قوم جس منصب پر فائز کی گئی اس کو بیان کرتی ہے. اس کی تاریخ کیا ہے, اس میں کیا مراحل پیش آئے ہیں, اس میں کیسے ان کی ہدایت کے لیے نبی آئے ہیں, انہوں نے ان پر کیسے کام کیا ہے, اور ان کو کیا ذمہ داریاں دی گئی. تو یہ دونوں چیزیں, بائبل چونکہ قدیم صحائف کا مجموعہ ہے, قرآن سے پہلے کی اللہ کی کتابیں بھی اسی میں ہیں, نبیوں کے صحائف بھی اسی میں ہیں, اور بنی اسرائیل کی پوری تاریخ بھی اس میں ہے. تو ہمیشہ یہ چیز ملحوظ رکھیں. آپ اگر یہ چیز ملحوظ رکھے بغیر قرآن کو پڑھیں گے تو بہت سی جگہوں پر سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے, اور بائبل ذریت ابراہیم کی دعوت کی سرگزشت ہے. یہ ملحوظ رکھیں ہمیشہ. عام آدمی کے بارے میں میں نے عرض کر دیا, اس لیے کہ سب سے زیادہ دلچسپی آدمی کو اس سے ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے. تو دعوت کے باب میں عام آدمی کی ذمہ داری وہی ہے جو میں نے عرض کر دی ہے. یعنی ہم میں سے ہر شخص جب وہ اللہ پر ایمان لے آیا ہے, اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آیا ہے, اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آیا ہے, تو اس کو جس طرح سے اچھا عمل کرنا چاہیے, نیکی اور خیر کو خود اختیار کرنا چاہیے, اسی طرح سے اپنے ماحول میں, اپنے گرد و پیش, اپنے اعزاء اقربا کو کوئی بھلائی کی بات اگر محسوس ہو کہ بتائی جا سکتی ہے تو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ بتانی چاہیے, اور اگر مانی ہوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس سے روکنا چاہیے, اور اگر اختیار ہو تو اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ اس اختیار کو استعمال کر کے اس کو روک دے. عام آدمی کی ذمہ داری یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں ختم ہو جاتی ہے, اس کے آگے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. اسی کو بیان کیا ہے سورہ عصر نے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہی بیان کیا ہے. اور یہی بات جگہ جگہ قرآن نے کہی ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے اولیاء ہیں, وہ ایک دوسرے کو بھلائی کی, معروف کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اس ذمہ داری کو ہر شخص کو ادا کرنا ہے. آپ ایک ہسپتال میں ہیں, آپ کے 24 گھنٹے وہاں گزرتے ہیں, آپ کو جو مواقع میسر آئیں جب جب آئیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ اچھائی کی بات کو پھینک ماریں, حکمت کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاتے رہیں اور یہ کہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو لحاظ رکھنا چاہیے. اگر آپ غور کریں تو اس میں ہر فرد کے دائرہ اختیار کے لحاظ سے بھی اور اس کے ماحول کے لحاظ سے بھی ایک ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. وہ وہاں انجام دے گا, اس کو وہاں سے جب آپ اٹھائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ آپ ایران اور توران میں جا کے یہ کام کریں, تو آپ اصل میں اس سپاہی کو اپنے مورچے سے اٹھا رہے ہیں. اس کو یہ کام انجام ہی وہیں دینا ہے, اس کی ذمہ داری وہیں ہے, اس کا اپنا ماحول ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری بنا دی. یہ میں نے اس لیے ایک حد تک کہہ سکتے ہیں آپ کے تکرار کی ہے تاکہ عام آدمی کی حیثیت سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو کیا کرنا ہے. یعنی وہ ایمان لائے, اللہ کے دین کا علم حاصل کرے, اس علم کے مطابق اچھا عمل کرے, اور اپنے گرد و پیش میں سچائی کی بات لوگوں کو بتاتا رہے. اپنے گرد و پیش میں, اپنے ماحول میں, اپنے دوستوں میں, اپنے اعزاء اقربا میں, یہی اس کی ذمہ داری کی حد ہے. یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. اس کے آگے جو کچھ بھی تقریریں اور تحریریں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی وہ سب اس خلط مبحث کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں جو پیغمبر کی دعوت یا ذریت ابراہیم کی دعوت یا مسلمانوں کی حکومت کی دعوت کو الگ الگ نہ سمجھنے سے پیدا ہوا ہے. اس کے بعد اب علماء کی دعوت, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے کیسے کس خوبصورتی کے ساتھ الگ الگ بندوبست کیا. یعنی فرد کو کیا ذمہ داری دی ہے, اگر مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم قائم ہو جائے, ان کی حکومت قائم ہو جائے تو ان کو کیا ذمہ داری دی ہے, عالمی سطح پر کیا اہتمام کیا ہے, یعنی ایک پوری کی پوری قوم کے لیے ایک علاقہ خالی کرا کے اور اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے سے وہاں سے تمام غیر مسلم قوموں کو بھی نکلوا دیا اور تمام معابد بھی ختم کرا دیے, سارے بت بھی گرا دیے, اس کے گرد و پیش کی حکومتوں کو مفتو کر کے مسلمانوں کی ایک بڑی قوت پیدا کر دی کہ قیامت تک کوئی وہاں داخل نہ ہو سکے, اور پھر اس قوم کو کہا کہ اب عالمی سطح پر میرا پیغام پہنچاؤ. یہ اہتمام فرمایا ہے علماء کی دعوت. اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوع کب بنایا, جب تک اللہ کا پیغمبر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے یہ چیز موضوع بحث نہیں بنی. باقی چیزیں آپ دیکھیں یہ آل عمران میں آ گئیں اور جگہوں پر آ گئیں, بیان کر دی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ آ رہا ہے. آخری زمانے میں ایک تو یہ ہے کہ آپ اب چلے جائیں گے اور قیامت تک کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا, اور دوسرے یہ کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہی آخری برسوں میں اسلام کی دعوت گرد و پیش کے علاقوں میں بھی پھیل گئی ہے جہاں آپ براہ راست نہیں جا سکتے. یہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے, اور اس کے بیان کرنے کی تقریب یہ ہوئی ہے کہ گرد و پیش کے علاقوں میں جو بدو ایمان لائے ہیں ان کی طرف سے کچھ ناشائستہ حرکات سامنے آئیں. یہ معلوم ہوا کہ ان کی اچھی تربیت نہیں ہوئی اور ان تک دین بھی صحیح طریقے سے نہیں پہنچا. ان کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا, اور یہ دیکھیے کیسے کہا. پہلے یہ کہا کہ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً, کہ جو بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آگے کرنے جا رہا ہوں یہ میں سارے مسلمانوں پر ذمہ داری نہیں ڈالنا. آپ دیکھتے ہیں کائنات کا پروردگار جب بات کرتا ہے تو وہ کیسے بات کرتا ہے. مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً, یعنی میں آگے جس کام کے لیے نکلنے کو کہنے والا ہوں وہ سارے مسلمانوں کو نہیں کرنا. ایسا ہی ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے مسلمانوں میں ڈاکٹر ہوں گے, انجینئر ہوں گے, سائنسدان ہوں گے, کاروباری لوگ ہوں گے, عام آدمی کی حیثیت سے ذمہ داری بیان ہو گئی. تو فرمایا میں یہ بات سارے مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا. مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةً, جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی ہماری قوم میں صحت کا مسئلہ ہے تو کچھ نوجوانوں کو ڈاکٹر بننا چاہیے. بالکل اسی اسلوب میں کہا ہے کہ مسلمانوں کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلیں, کچھ لوگ نکلیں. ظاہر ہے کہ کچھ لوگ اپنے ذوق سے, اپنے رجحان سے, اپنے اندر صلاحیت دیکھ کر, جیسے کہ کسی شعبہ زندگی کو آپ اختیار کرتے ہیں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةً, مسلمانوں کے ہر فرقے میں سے, ہر گروہ میں سے, ہر قوم میں سے, ہر جگہ سے کچھ لوگ نکلیں. طائفہ, وہ نکل کے کیا کریں, لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, جیسے آپ کہے کہ کچھ نوجوان صحت کے مسئلے کو ملحوظ رکھتے ہوئے نکلیں اور وہ ڈاکٹری کی صحیح تعلیم حاصل کریں, عطائی بن کے نہ کھڑے ہو جائیں. یعنی اب یہ اختصاص اسپیشلائزیشن ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو فرمایا لے یہ تفقہ فی الدین, وہ نکل کے دین کی صحیح بصیرت حاصل کریں, دین میں تفقہ پیدا کریں, دین میں گہرائی کا علم حاصل کریں, دین کو گہری بصیرت کے ساتھ سمجھیں. یعنی خلاصہ کیجئے تو کیا کہ دین کے سچے عالم بنیں. یعنی جس طرح سے کوئی آدمی اپنے لیے شعبہ زندگی کا انتخاب کرتا ہے تو کچھ لوگ یہ شعبہ بھی اپنے لیے خاص کریں, عورتیں ہوں مرد ہوں, وہ نکلیں اور وہ دین کے سچے عالم بنیں. عالم بننے کے بعد اب یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے قرآن نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لیا ہے, اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ صاف معلوم ہوتا ہے آیت کو پڑھنے سے کہ آگے پیدا ہونے والی جتنی غلط فہمیاں ہیں ان کو موضوع بنا لیا ہے اس میں. یعنی یہ بتا دیا ہے کہ یہ کام میں اگر کہہ رہا ہوں کیونکہ جتنی غلطیاں اس معاملے میں ہوئی ہیں سب علماء ہی نے کی, عام آدمی تو ان کی دعوت پر لبیک کرتا ہے. تو اس لیے ایک ایک مرحلے کو, یعنی پہلا مرحلہ کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ فریضہ ہر ایک پر عائد ہو گیا سارے عالم بن جاؤ, یہ واضح کر دیا کہ نہیں یہ سب کی ذمہ داری نہیں ہے. اگلی بات کیا ہے, سب کی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر ہر گروہ کے اندر سے کچھ تو ہونے چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے, یہ ایک ضرورت ہے. خدا کا پیغمبر آخری زمانے میں ہے اور خدا کے پیغمبر کو اب چلے جانا ہے اور ان کے بعد ایک امت وجود میں آنی ہے, تو اس کے اندر اب پیغمبر کی جگہ لینے کے لیے, پیغمبروں کا کام کرنے کے لیے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ نکلیں, اور نکل کر یہ نہیں ہے کہ دو کتابیں پڑھی, کچھ انٹ سنٹ باتیں سنی اور کتاب پکڑی اور تبلیغ کے لیے کھڑے ہو گئے. لے یہ تفقہ فی الدین, یہ اگر آپ عربی زبان جانتے ہوں تو بہت مبالغے کا اسلوب ہے. لے یہ تفقہ فی الدین, دین کی گہری بصیرت حاصل کریں, دین کو سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے, دین کے اندر اتریں جیسے کہ اس کے اندر اترنے کا حق ہے, یہ چیز کریں. تو جب یہ چیز حاصل ہو جائے تو اس کے بعد حکومت الہیہ قائم کرنے کی جدوجہد کریں. کام کیا کریں اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیے جتنی بحث ہم نے کی کیا کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, اپنی قوم کو خبردار کریں. ان کا کام سیاست بازی نہیں ہے, انہیں اٹھایا ہی اس لیے نہیں گیا. یہ المیہ ہوگا کہ کوئی ڈاکٹر ڈاکٹر بن کے اپنے کلینک سے لوگوں کی صحت کے معاملے کو ایڈریس کرنے کی بجائے پارلیمنٹ کا ممبر بننے کو اپنا ہدف بنا لے. المیہ ہوگا بننے کو, تو کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے, لیکن تعلیم اس لیے تو نہیں دی گئی تھی اس کو. اس کی تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی صحت کے مسئلے کو ایڈریس کرے, یہ اس کا مقصد تھا. تو یہ فرمایا کہ دین کی سچی بصیرت حاصل کرنے کے بعد جو لوگ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ اب وہ ٹھیک تیار ہو گئے ہیں, وہ لے یون ضرو قوم ہوں, وہ کام کیا کریں, انذار خبردار کرنے کا کام. یہ دیکھیے یہاں لفظ بدل گیا, اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کہا, دعوت الخیر بھی نہیں کہا, تواصو بالحق بھی نہیں کہا. وہ الفاظ تھے ہر شخص کے لیے, وہ ایک عام انسان کی حیثیت سے عالم کے لیے بھی ہیں. جب تک وہ اپنی ظاہرہ کہ جب کوئی عالم بنے گا تو وہ ایک عام فرد بھی ہے, وہ بیان ہو گئے الگ سے. یہاں بالکل وہی لفظ اختیار کیا ہے جو پیغمبروں کے لیے اختیار کیا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ سے یہ بتا دیا کہ ان کو بین ہی وہی کام کرنا ہے, دعوت کا, انذار کا, خبردار کرنا ہے, یعنی لوگوں کو بتانا ہے کہ لوگوں ایک وقت ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تم خدا کے سامنے جواب دہ ہونے جا رہے ہو, انذار کا کام کریں. آگے کے مراحل وہ نہیں بیان کی, وہ ان سے متعلق نہیں ہے, اتمام حجت, جزا سزا. جو پہلا کام پیغمبر کرتے ہیں یہ بتایا کہ علماء کو زندگی بھر وہی ایک کام کرنا ہے, لوگوں کو خبردار کرنا. ظاہر ہے کہ لوگوں کو خبردار کرنے کے ذیل میں تعلیم, تربیت, ساری چیزیں آئیں گی, یعنی بتانا ہے, خبردار کرنا ہے ان کو. لِيُنذِرُوا, اچھا یہ کام کریں کہاں, اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. فرمایا قوم ہوں, اپنی قوم میں, وہ جہاں سے پیدا ہوئے ہیں ان کی اصل ذمہ داری وہی ہے. ایران توران کی ذمہ داری ان پر نہیں ڈالی گئی, ایران توران والے اپنا عالم پیدا کریں, ذمہ داری اس کی ہے جس قوم میں وہ پیدا ہوئے. یُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, ہدف کیا ہے, یعنی انذار کریں تو ان کا ٹارگٹ کیا ہے, کوئی نظام قائم کرنا, کوئی حکومت برپا کر دینا. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, تاکہ لوگ قیامت میں خدا کی گرفت سے بچ جائیں, یعنی ہدف تک کو بیان کر دیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے ایک آیت ہے, یہ سورہ توبہ کے آخر میں ہے, اور اس میں بالکل ایک ایک قدم کے اوپر اگر آپ غور کریں تو میں نے جتنی بحث آپ کے سامنے کی اور آپ کو یہ بتایا کہ تحریکیں کیسے اٹھی ہیں, ان کا نقطہ نظر کیا ہے, یہ ایک آیت ایک ایک سوال کا جواب دے دیتی ہے. اصل میں مسلمانوں کے اندر جو دعوت کا کام ہے, انذار کا کام ہے, پیغمبروں کی نیابت میں جو کام کرنا ہے وہ یہ کام ہے. اور یہ کن کو کرنا ہے, یہاں ہر آدمی کو نہیں کرنا, یہ کام ان کو کرنا ہے جو دین کے سچے عالم ہیں, کسی عطائی کو یہ کام نہیں کرنا. ہر آدمی اس جواب دہی کے احساس کے ساتھ یہ کام کرے کہ میں نے اس کی پہلی شرط پوری کی ہے یا نہیں کی. لے یہ تفقہ فی الدین, پہلے وہ دین کی سچی بصیرت حاصل کرے اور اس کے بعد انذار. تو اب یہ متعین ہو گیا کہ اپنی قوم میں خبردار کرنے کا کام کرے, صحیح دین بتایا جائے, غلطی پر تنبیہ کی جائے, سیاستدانوں کو بھی, ماہرین معیشت کو بھی, کاروبار کرنے والوں کو بھی, سیاست دانوں اور علماء اور فضلاء کو بھی, جو بھی پوری کی پوری قوم ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کی جگہ لینے کی کوشش کی جائے, نہیں, ان کو خبردار کیا جائے. اور اس طرح سے گویا یہ متعین کر دیا کہ انبیاء کے بعد یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں یہ کیسے دعوت برپا رہے گی, اور اس کا ہدف بھی بالکل واضح رہنا چاہیے, لعلہم یحذرون. گویا موت کا مسئلہ جو پیغمبر جس مقصد کے لیے آئے ہیں اسی کو ایڈریس کرے, ہوں اس کے حوالے سے لوگوں کو دین سمجھائیں, خدا کی بات پہنچائیں اور اس کی دعوت پیش کریں. اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی عالم اس طرح کی دعوت برپا کر کے کھڑا ہو جائے, یا کوئی بہت بڑا عالم دین کی شرح و وضاحت کا کام انجام دے دے اس طریقے سے, تو عام آدمی پر کیا ذمہ داری آئے گی؟ یعنی ایک ذمہ داری تو وہ تھی جو عام آدمی پر دعوت کی ہے, وہ ذمہ داری تو اس نے اپنے ماحول میں انجام دینی ہے, اور اس کا عنوان بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے, اس کا عنوان ہی الگ ہے, اس کا کانٹینٹ بالکل الگ ہے. لیکن اگر کوئی دین کا عالم یا دین کے علماء کسی قوم میں یہ کام کر رہے ہوں, تو پھر عام آدمی کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو اس کو دوسری جگہ واضح کر دیا کہ ان کو اس کام کی نصرت کرنی ہے, یعنی وہ خود دائی نہیں بن جائیں گے, وہ اس دعوت کے مددگار ہوں گے, نصرت کرنی ہے, دست و بازو بننا ہے, اس کا ساتھی بن کے رہنا ہے. چنانچہ یہی بات میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پر واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دعوت دی تھی تو آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ سم و تات کا رویہ اختیار کرو, بات کرنے کی جسارت نہ کرنا, محکوم اور مرید بن کے رہو, آپ نے تو نہیں کہا تھا. آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ دیکھیے, یہ تاریخ کے صفحات پر ثبت ہوا. جانتے ہیں صحابی کا مطلب کیا ہے؟ ساتھی, مرید نہیں, مقلد نہیں. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مسلمان کی حیثیت سے ہم پر فرض ہے, دعوت کے کام میں ہم صحابی ہوں گے اگر آپ کے زمانے میں ہوں گے. چنانچہ میں نے ان کو توجہ دلائی, وہ آرٹیکل میرا بہت تفصیلی ہے, وہ چھپا ہوا ہے میری کتاب برہان میں. میں نے ان کو توجہ دلائی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو یہ کہا کہ میرے اس کام میں میرے مددگار بنو, تو سب سے پہلے اس وقت کہا جب اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دی. خاندان کے لوگوں کی وہ دعوت تاریخ میں نقل ہوئی ہے, یعنی آپ نے اپنے اعزاء اقربا کو بلایا تھا, کھانے پر بلایا اور اپنا پیغام پیش کیا, تو اس موقع پر آپ نے کیا کہا؟ یہ جو جس کو آپ بیعت کہتے ہیں, یہ ایک عہد ہے, معاہدہ ہے. عہد معاہدہ کرنا کوئی بری بات نہیں, وہ تو ہم کاروبار کرتے ہوئے کرتے ہیں, دوسرے موقع پر کرتے ہیں. تو حضور نے بھی ایک عہد کرنے کی طرف دعوت دی تھی. وہ عہد کیا تھا؟ حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ سم و تات کا تعلق قائم کرو, میرے مرید بنو, نہیں. آپ نے فرمایا تھا, ایوکم یبایعونی ان یکون اخی و صاحبی, تم میں سے کون آدمی میرے ساتھ عہد کرتا ہے کہ وہ اس کام میں میرا ساتھی اور بھائی بن کے رہے گا؟ تو جو رشتہ ہے وہ یہ ہے. اسی وجہ سے حضرت مسیح کے جو شاگرد ہیں ان کو خواری کہا گیا. تو شاگرد کا تعلق, ساتھی کا تعلق, صحابی کا تعلق, یہ عام آدمی سے تقاضا کیا گیا ہے. یعنی جب کوئی خدا کا بندہ اٹھ کھڑا ہو اور یہ کہے کہ میں خدا کے دین کی طرف بلا رہا ہوں, اٹھنے والے کو دین کی سچی بصیرت پیدا کرنی ہے, کام بتا دیا گیا کیا کرنا ہے, کام کا ہدف بتا دیا گیا کیا کرنا ہے, لوگوں سے اس کو جو مطالبہ کرنا ہے وہ نہ مریدی کا ہے نہ سم و تات کا ہے. اگر آپ کی نظر سے وہ میرے مضامین گزرے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے جواب میں ایک مضمون لکھا. انہوں نے یہ کہا کہ تم ایسے ہی میرے اوپر تنقید کرتے ہو, دیکھو تمہاری بیوی نے بھی تو تمہارے ساتھ سم و تات کا عہد کیا ہوا ہے. تو میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ آپ نے میرے اور اپنے اختلاف کو اس خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے کہ اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو بھائی بنا کے رکھیں, آپ کہتے ہیں کہ بیوی بنا کے رکھنا. یہ مضامین آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ شائع شدہ موجود ہیں, میری کتاب برہان میں ہے, ان کے مضامین بھی چھپے ہوئے ہیں. تو اس پر یہ بحث ختم ہو گئی تھی. یہ میں نے فرق واضح کیا تھا ان کے اوپر کہ اللہ کے پیغمبر جب دعوت کے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں, جب کوئی عالم کھڑا ہو تو اس کو لوگوں سے جو مطالبہ کرنا ہے وہ نصرت کا ہے, بھائی بن کر ساتھ چلنے کا ہے, ساتھی بننے کا ہے, اور یہ مطالبہ جو ہے یہ دین ایمان کا تقاضا ہے. یعنی ہر مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے زمانے میں یہ دعوت برپا ہے, یہ کام کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایک پر اطمینان ہو, کسی کو دوسرے پر اطمینان ہو, تو وہاں کیا مریدی کرنی ہے, وہاں کیا تقلید کرنی ہے, کچھ نہیں. آپ نے بھائی بننا ہے, تو بھائی تو بس برابر کی سطح پر ہی ہوتا ہے نا. یعنی آپ برابر کی سطح پر بھائی ہیں, زیادہ تر کیا چھوٹے بھائی ہو گئے اگر عمر کا معاملہ ہے, اس کے آگے کچھ نہیں. یعنی بیوی بنا کے کسی کو نہیں رکھنا, تو آپ کو ہر حال میں یہی کام کرنا ہے. یہ میں نے دو چیزوں کا تعلق واضح کیا. یعنی پہلی بات یہ کہ جو عام آدمی کہا جاتا ہے نا کہ تم دعوت کے لیے اٹھ کھڑے ہو, نہیں, اس کی دعوت بالکل الگ ہے. البتہ کوئی دین کا عالم اٹھ کھڑا ہو تو جو تعلق پیدا ہوگا وہ نصرت کا تعلق ہے. اپنے اس تحقیق کو میں نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے. میری کتاب میزان میں قانون دعوت کا باب, اس کی تمام تفصیلات جو میں نے خلاصہ کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کو واضح کر دیتا ہے. اسی اصول کے اوپر میں نے اپنی پوری زندگی بسر کی, اسی اصول پر بسر کی. یعنی اب سے کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہے, میرے ایک بڑے عزیز دوست بھی ہیں, بھائی ہیں, میرے اس کام میں بھی بہت ان کا تعاون ہے. آپ لوگ بھی شاید ان کے نام سے واقف ہوں گے, ریحان احمد یوسفی صاحب. تو انہوں نے مجھے خط لکھا, وہ خط یہ لکھا غالباً 20 سال پہلے کی بات. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے یہ بات تو واضح کر دی ہے, یہ میری تحقیق اس زمانے میں شائع ہو گئی تھی کہ اصل کام انذار کا کام ہے, لیکن تم خود تو نہیں کر رہے یہ کام. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو لے یتفقہ فی دین کے مرحلے سے گزر رہا ہوں, وہ پہلا مرحلہ ہی ابھی مکمل نہیں ہوا. یعنی پہلے دین کی بصیرت مجھ میں بھی آنی چاہیے اور اس کے نتائج فکر بھی مرتب ہونے چاہیے, اس کے بعد ہی کر سکتا ہوں. یعنی آپ اس کے سٹیپس کو پھلانگ نہیں سکتے. جس کو بھی حوصلہ ہے, توفیق ہے, تو اس کے لیے قرآن کی دعوت یہی ہے کہ یہ عام مسلمان کی حیثیت سے تمہارا کوئی فرض نہیں ہے, شوق ہے. کسی کو عالم بننے کا شوق ہے, ضرور بنے, اور وہ بنے تو پھر پہلے اس سطح کا عالم بنے, یہ بننے کے بعد پھر کام جو بھی کرنا ہے کرے, اور جب یہ کام کرے تو اس وقت لوگوں کو اس بات کی وہ دعوت دے سکتا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں. تو وہ اپنے مخاطبین کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کام میں میرا دست و بازو بن جائیں, میرے بھائی بن جائیں, میرے ساتھی بن جائیں, اور سیکھنے سکھانے کا تعلق مجھ سے قائم کر لیں. اس سے آگے کوئی سموتات, اس سے آگے کوئی مریدی, اس طرح کی کسی چیز کے قریب بھی پھٹکنے کی کوئی روایت موجود نہیں. بس یہی ہے, آخری چیز یہی ہے کہ لوگ بھائی بنے مسلم. تو چنانچہ اگر اس مقصد کے لیے, یعنی یہ جو دعوت کا کام ہے, یہ اس مقصد کے لیے کوئی ادارہ بنایا جائے, کوئی تنظیم قائم کی جائے, تو ادارہ بنانا یا تنظیم قائم کرنا یہ تدبیر کی چیز ہے, اس کا کسی مذہبی بات سے کوئی تعلق نہیں. یعنی اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. ایک عالم یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام تنہا کروں گا. یاد کیجئے میں نے ابتدا میں آپ سے کہا تھا کہ اس امت کی تاریخ میں ایک لمبے عرصے تک ہمارے علماء یہ کام بالکل اپنی انفرادی حیثیت میں کرتے رہے. یعنی ایک عالم انفرادی طور پر یہ کام کرتا ہے, لوگوں نے اس سے سیکھ لیا, جان لیا, بہت سے لوگ ہیں تاریخ میں. آپ حالات کے لحاظ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کو آرگنائز کرنا چاہیے, یعنی زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اس میں کچھ دست و بازو درکار ہے, بنائیے. لیکن اس مرحلے پر آ کر اب یہ نہ کہیے کہ یہ آرگنائز ہونا, یہ ادارہ بنانا, یہ تنظیم بنانا کوئی دین کا تقاضا ہے. دیکھیے یہ بڑی ضروری باتیں میں عرض کر رہا ہوں. چنانچہ میں نے بہت تنقید کر کے, آپ میرے مضامین میں دیکھیے, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بھی اور جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی بتایا کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے علیکم بالجماع, اس کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں. علیکم بالجماع کا حکم ریاست سے متعلق ہے. جب مسلمانوں کی کوئی ریاست قائم ہو جائے, کوئی نظم اجتماعی قائم ہو جائے, تو اس نظم اجتماعی کو عربی میں جماعت کہتے ہیں, یہ اردو کا جماعت نہیں ہے. یعنی جماعت جو اردو میں بولتے ہیں اس کے لیے عربی کا لفظ حزب ہے. عربی زبان میں جماعت کا مطلب ہے مسلمانوں کا یا کسی قوم کا نظم اجتماعی. تو حضور نے یہ کہا تھا کہ انارکی پیدا نہ کرنا, انتشار نہ پیدا کرنا. جب مسلمانوں کا اجتماعی نظم قائم ہو جائے تو ہر آدمی اس کا ساتھ دے، نظم کا حصہ بن کے رہے، یعنی اسٹیٹ میں انارکی پیدا نہ کرے۔ پاکستان کا نظم قائم ہو گیا ہے یا مراکش کا نظم قائم ہو گیا ہے تو اب انارکی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ایک حکومت ہے اور ایک نظم ہے، پاکستان کا ایک اسٹیٹ ہے اور ایک اس میں نواز شریف کی حکومت قائم ہو گئی، عمران خان صاحب کی حکومت قائم ہو گئی۔ حکومت زیر بحث نہیں ہے، بلکہ یہ جو نظم قائم کیا گیا ہے اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں جو قانون بنایا جائے، قاعدے بنائے جائے، تو اس میں حضور نے کہا تھا کہ سم و تعداد کا رویہ اختیار کرنا، یعنی اگر ایک سرخ بتی جل گئی ہے یا ایک ان پڑھ کانسٹیبل نے بھی ہاتھ اٹھا دیا ہے تو آپ کو کھڑے ہو جانا، قانون کی پابندی، یہ تلقین فرمائی تھی۔ تو یہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی اور پھر بتایا کہ دیکھیے، اسی وجہ سے جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضرت حسن سے صلح ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاں جو ایک خانہ جنگی برپا ہو گئی تھی وہ ختم ہو گئی، تو صحابہ نے اس کو عام الجماع کہا، یعنی یہ وہ سال ہے کہ جس میں ہم سب ایک نظم اجتماعی میں آ گئے، انارکی ختم ہو گئی ہے۔ اور یہ جب نظم اجتماعی کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا اور اس کی خود وضاحت کر دی ہے، وہ آپ میری کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمانوں کا اقتدار ہے، اور یہ فرمایا کہ اس اقتدار کو جب وہ قائم ہو جائے اس کو خراب کرنا، میں پھر عرض کر دوں اس سے مراد کسی کی حکومت نہیں ہے، اس سے ہم اختلاف بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف ووٹ بھی دیتے ہیں، جو اجتماعی نظم ہے، پاکستان کا اسٹیٹ ہے مثال کے طور پر، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو آدمی اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا اس کے اندر سے نکلے گا ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو یہ بھی ایک اہم چیز تھی کہ جس کو سمجھانا ضروری تھا، کیونکہ ان چیزوں کو ہمارے بہت سے بزرگوں نے پکڑا اور پکڑ کے یہ کہا کہ یہ اصل میں ہماری جماعت کا لاعمل بیان کیا گیا جو ہم نے تنظیم قائم کی ہے، اور مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ ان تم پر لازم ہے کہ اس تنظیم میں شامل ہو اور تم پر لازم ہے کہ اس کے امیر کے ساتھ سم و تعداد کا رویہ اختیار کرو، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق مسلمانوں کے اسٹیٹ سے ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک چیز کو جب صحیح جگہ سے اٹھا دیا جائے تو اس سے کیا کیا فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی اسی اصول پر بسر کی ہے، مجھ سے بھی غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی بہت سی، لیکن یہی چیز ہے جس کو پیش نظر رکھ کر میں نے اپنے تمام کام منظم کیا۔ میرے لیے بھی دونوں انتخاب تھے، ایک طریقہ یہ تھا کہ میں اسی حیثیت سے زندگی بسر کرتا کہ بس میں اپنا کام کر رہا ہوں اور کسی کو اس میں تعاون کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دور حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہاں اب دین کے احکام ختم ہو گئے، دور حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر میں نے اس کو ایک ادارے کی صورت دینے کی کوشش کی، اور المورد در حقیقت وہی کوشش ہے، یعنی المورد کا ادارہ یہ کس اصول پر بنا ہے؟ یہ نصرت کے اصول پر بنا ہے، یعنی وہ لوگ جو میرے اس پیغام، میری اس دعوت، جس طرح میں نے دین کو سمجھا ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھی بننا چاہتے ہیں، اس میں اخوت کے رشتے میں بننا چاہتے ہیں، یا قرآن کی تعبیر کے مطابق نصرت کرنا چاہتے ہیں، اس کا جو آیت اس کے لیے اصل آیت ہے وہ دعوت کی آیت نہیں ہے، یعنی المورد کا جو مقصد وجود ہے وہ نصرت کا موقع فراہم کرنا ہے۔ تو اس کا موٹو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے اس کام میں مددگار بنو۔ یہ میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی بالکل رفع ہو جانی چاہیے۔ تو المورد نصرت کے اصول پر بنایا گیا ہے، اس میں پھر میں نے پرماننس پیدا کرنے کے لیے کہ یہ کام جاری رہے کچھ چیزیں طے کی۔ ایک یہ چیز طے کی کہ اس میں جو لوگ شریک ہوں گے وہ سب کے سب اپنا نظم قائم کریں گے، اور اس نظم کی دعوت نہیں دی جائے گی لوگوں کو، یعنی لوگوں کو ہمیں دین کی دعوت دینی ہے، دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ کوئی آدمی دو چار لاکھوں لوگوں تک آپ نے پیغام پہنچا دیا، وہ کہتے ہیں جی میں اس میں دست و بازو بننا چاہتا ہوں، تو ان لوگوں کو آرگنائز کرنا، یعنی یہ دعوت یہ نہیں ہے کہ لوگوں تو اپنی جماعتیں اور تنظیمیں چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جاؤ، نہیں، یہ تو ایک کام کی تنظیم ہم نے کر دی ہے، لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے، کوئی مذہبی مطالبہ نہیں ہے، نہ مذہب کو استعمال کرنا چاہیے اس کے لیے۔ یہ تدبیر کا مسئلہ ہے کہ ایک ہم نے ادارہ بنا دیا ہے، کوئی بھی آدمی اگر اس کام کو یا اس فکر کو یا اس طرز کو بہتر سمجھتا ہے اور اس کا اطمینان کسی اور طرز پر ہے، بہت اچھی بات ہے، تو وہ اس میں دست و بازو بننا چاہتا ہے تو وہ اس سٹرکچر کا حصہ بن سکتا ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کہ مجھے دین کی نصرت بھی کرنی ہے, کیونکہ ایمان کے تقاضوں میں میں نے یہ بیان کیا دین حق میں, اچھا عمل, اپنے گرد و پیش میں معروف کی تلقین, منکر سے روکنا, اور دین کے کام میں نصرت. تو اپنے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ اس کام کو بہتر سمجھتا ہے تو اس سٹرکچر کے ساتھ وابستہ ہو سکتا ہے. وابستہ ہونے کوئی مذہبی تقاضا نہیں ہے, کوئی مذہبی فریضہ نہیں ہے, یعنی یہ تدبیر ہے, اچھی تدبیر ہے. آپ اس تدبیر سے اگر اتفاق کرتے ہیں تو آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ لوگ جو اس نظم کو قائم کر کے اس کا حصہ بن جائیں, ان کو بنیادی طور پر, اب ظاہر ہے کہ آج میں ہوں اس میں ایک طرح سے مرکزی حیثیت میں اپنا کام کر رہا ہوں, تو میں نے پھر اس میں ایک روایت قائم کر دی ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ فرد پر قائم رہے, اس کے لیے جو دعوت کا نصاب, ظاہر ہے کہ وہ علم سے پھوٹے گا, وہ اسی تفقہ دین سے وہ بنا دی ہے. اب جب لوگوں نے اس کام کو آرگنائز کرنا ہے تو اس کا نصاب تین اسٹیجز میں بنا دی ہے, عام لوگوں کے لیے جو ذرا اس سے زیادہ بہتر جگہ پر جانا چاہیں, متوسط لوگوں کے لیے جو اس سے آگے دین کو مزید گہرائی میں سیکھنا چاہیں, ان لوگوں کے لیے. تو اب یہ ادارہ بنیادی طور پر جو کام کرتا ہے وہ تین کام ہے. ایک یہ کام یہ کرتا ہے کہ دین کے جو علماء کسی بھی لحاظ سے ہوں, وہ اس طرز فکر کے علماء ہوں, یعنی دین کی صحیح فکر کے علماء ہوں, ان میں کچھ جزوی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن بحثیت مجموعی, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا کام کرے. اس کے لیے اس میں فیلوشپ کا ایک پورا نظام ہے, ان کو ہم ایسوسیٹ فیلو اور اسی طرح فیلو بنا دیتے ہیں. اس میں مقصود کیا ہوتا ہے کہ ان کو صرف سہولتیں فراہم کی جائیں, یعنی اگر وہ کوئی ریسرچ کا کام کر رہے ہیں, اگر کوئی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں, ایک زمانے تک اس کے فیلوز کو ہم باقاعدہ وظائف بھی دیتے رہے ہیں, لیکن بعد میں ہم نے اس کو بند کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وسائل اتنے نہیں تھے اور باقی کام رہ رہے تھے, لیکن اگر ہوں گے تو ضرور وہ بھی کریں گے, یعنی وظائف بھی لیے جائیں, کام کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں, لائبریری کی سہولتیں بھی دی جائیں, اور دنیا بھر سے علماء اس کے ساتھ وابستہ ہوتے رہیں. ایک یہ. دوسرے یہ کہ جو دعوت کا کانٹینٹ ہے وہ غیر مسلموں کے لیے خود قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ قرآن ہے, اور جب قرآن سے مسلمان اسلام کی طرف کوئی لوگ متوجہ ہوں تو پھر ان کو ہمیں پورے دین کی تعلیم دینی ہے. تو اس لیے دو مزید نکات ہم نے اس میں شامل کر دیے ہیں کہ عالمی سطح پر تذکیر بالقرآن کا اہتمام کیا جائے, جو ذمہ داری اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے ڈالی ہے. قرآن مجید ہی کو دعوت کی کتاب قرآن نے قرار دیا ہے, یہ حکم دیا ہے کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید, کہ آپ کو اپنی تقریر اور واعظ نہیں کرنا, آپ کو قرآن کے ذریعے سے خدا کے بندوں کے اوپر تذکیر کرنی ہے. اور یہ کہا ہے کہ یہ نذیر للعالمین ہے, یعنی یہ صرف بنی اسماعیل کے لیے نذیر نہیں ہے, ابتدا میں اس نے وہ کام کیا ہے, یہ پوری دنیا کے لیے اب نذیر کا کام کرے گا. تو قرآن مجید کی یہ حیثیت بحال کی جائے, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, وہ ہمارے بعد بھی جاری رہے گا, کہ قرآن مجید کے جو ترجمے اور تفسیر کا کام اس پچھلے 100 سال میں ہم نے کر دیا ہے, اس کی ابتدا امام حمید الدین فرائی سے ہوئی, پھر اس میں میرے جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اصلاحی نے کنٹریبیوٹ کیا, پھر میں نے بھی اس خدمت میں کچھ حصہ ڈالا ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر اس کے تراجم کیے جائیں دنیا کی ہر زبان میں, ایک ایک شخص تک اس کو, دنیا کے ایک ایک غیر مسلموں تک دعوت پہنچانے کے لیے اللہ کا حکم یہی ہے کہ تم نے میری کتاب کو استعمال کرنا ہے. وہ خود آگے جو کام کرنا کرے گی, کوئی مباحثہ, کوئی مناظرہ, کوئی بائبل کی غلطیاں نہیں بیان کرنی, قرآن بس صرف. لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت وسیع پروجیکٹ. دیکھیے اسی وجہ سے میں نے اس ادارے کو آرگنائز کیا کہ یہ تنہا کسی انسان کے بس کی چیز نہیں, اس میں بہت لوگوں کی نصرت اور ان کے تعاون کی ضرورت ہوگی, اور وہ عالمی سطح پر لوگ کر رہے ہیں, مزید بھی کریں گے.